الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد اللہ جل مجدہ کا احسان اور شکر اور فضل اور کرم ہر لمحہ ہر وقت ہے ہم پر, اور اللہ نے جو مخلوق پیدا فرمائی وہ اللہ کے امر اور حکم سے ہی اس کا وجود ہے, اللہ ہی نے اس کو وجود بخشا اور وہی اس کو پالتا ہے, وہی اس کو زندہ رکھتا ہے اور ایک مقررہ مدت تک وہ اس کو قائم رکھتا ہے, پھر اپنے ہی امر سے اپنے حکم سے. مثلا انسان ہے تو جب وہ پہلے مٹی تھا تو گویا جب اللہ کا امر کا اس کے ساتھ تعلق ہوا یعنی اللہ کے حکم کا, تو وہ ایک گویا مٹی کا ایک پتلا وہ دنیا میں چل پھر رہا ہوتا ہے. یعنی انسان مٹی ہے, اللہ نے مٹی سے انسان کو پیدا فرمایا اور روح اللہ کے امر میں سے ہے, تو گویا اللہ کے حکم سے وہ ایک مٹی کا بت دیکھو چل رہا ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سوچ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو شعور ہے یعنی آپ کو سمجھ ہے, لیکن ہے آپ مٹی کا بت. یہ اللہ کا امر ہوتا ہے جس سے وہ چل رہا ہے. سب کچھ وہی ہوتا ہے, سب کچھ وہی ہوتا ہے, کوئی چیز بدلتی نہیں, صرف اللہ پاک اپنا امر جو اللہ نے کیا ہوتا ہے اس کو واپس لے لیتے ہیں. وہی مٹی کا بت جو چل پھر اور کود اور ناچ رہا تھا اب دوبارہ مٹی میں چلا جاتا ہے. جیسے ایک چیز مٹی سے اٹھتی ہے, وہی دوبارہ جب اللہ کے حکم سے اٹھی تھی, جب اللہ پاک حکم واپس کر لیتے ہیں تو اس کے رشتہ داری اور اس کے اپنے ہی اس کو دوبارہ وہ مٹی میں چلا جاتا. آپ کوشش کریں جو بچوں کو جو اگر آپ کی بات نہیں وہ سنتے تو اوپر والے کمرے میں بٹھائیں تاکہ بچے تو بچے ہیں, انہوں نے اپنی عمر کے حساب سے بات کرنی ہوتی ہے, لیکن ہم تو بچے نہیں تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے. تو اوپر عورتوں کے لیے علیحدہ جگہ ہے, بچوں کے لیے علیحدہ جگہ ہے وہاں, تاکہ وہ آپ کو بھی کوئی ڈسٹرب نہ کرے اور دوسروں کو بھی. لیکن اللہ جل مجدہ نے یہ فضل تو احسان انسان پر کیا اور ہمیں زندگی بخشی, لیکن اب قائم و دائم رہنے سے, زندہ رہنے سے, سارا یہ نظام چلانے میں اللہ نے ہمیں زیادہ تکلیف نہیں دی. مثلا آپ کے جسم میں کتنے اعضاء کام کر رہے ہیں, دل کام کر رہا ہے, گردے ہیں, پھر جگر ہے, پھر اور کس دماغ ہے, اور کئی نظام ہیں جو انسان کے اندر کام کر رہے ہیں. تو انسان کو ان میں کچھ عمل دخل نہیں زیادہ. اگر صرف اتنی بھی ڈیوٹی دے دی جاتی کہ تم نے کرنا تو کچھ نہیں, صرف صبح ان کو آن کر دیا کرو اور دن کو ایک مرتبہ پھر دوبارہ آن کر لیا کرو, رات کو دوبارہ بٹن دبا کے آن کر لیا, تو یہ بھی انسان کے لیے اتنا بوجھ ہوتا. کوئی دل کا بٹن آن کرنا بھول جاتا اس کا دل ہی بند ہو جاتا, کوئی گردے کا بٹن بند کرنا بھول جاتا اس کا گردہ ہی بند ہو جاتا, کوئی دماغ کا بٹن بند کرنا بھول جاتا تو اس کا تو ویسے ہی پتا جو ہے وہ کٹ جاتا, دماغ ہی گیا تو پھر گیا. کوئی جو پیشاب کا نظام یا اللہ پاک نے ہضمے کا نظام, اس کا بٹن سوئچ ہوتا وہ انسان نے صبح شام بند اور کھولنا ہوتا وہ کرتا تو پھر بھی تکلیف میں. خون کی گردش کا اگر بٹن ہوتا تو وہ تو کبھی آپ نے, اللہ پاک نے بار بار قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان میری نعمتوں پر غور کرو اور شکر کیا کرو کہ یہ تمہیں جو مفت میں ملی ہوئی ہیں اور جو میرے امر سے جو ہے یہ چل رہی ہیں چیزیں. لیکن انسان کو جب کوئی چیز مل جاتی ہے اور خاص کر جب تھوڑی زیادہ دیر وہ رہتی ہے تو وہ اس کی قدر نہیں کرتا, والدین کی قدر نہیں کرتا جب اس کے پاس ہوتے ہیں. جب وہ چلے جاتے ہیں پھر وہ کبھی کہتا ہے میں یہ کرتا ان کو, میں یہ کرتا. کچھ لوگ ہیں وہ جو زندگی میں بھی قدر کرتے ہیں. تو آپ سے یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے انسان کو یہ انسانی جسم قائم رکھنے میں زیادہ تکلیف نہیں دی, بلکہ اللہ ہی نظام چلا رہے ہیں. نہ دل کا سوئچ آن کرنے کی ضرورت ہے اس کو, نہ کڈنی کا سوئچ آن کرنے کی ضرورت ہے, نہ لیور کا آن کرنے کی, نہ آنکھوں کا نظام ہے. مثلا آنکھیں ہیں تو اس میں ایک تو دیکھنے کی قوت ہے, دوسری اللہ کی جو نعمت ہے ایک ایسی چیز ہے کہ ایک مادہ یا لوبریکنٹ کہہ لیں, ایک تیل پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ آنکھ جھپک سکتے ہیں. آپ یہ جو آنکھ جھپک رہے ہیں ایک ایک منٹ میں دس دس بیس بیس مرتبہ, جن لوگوں کا وہ تیل یا وہ لوبریکنٹ ختم ہو جاتا ہے ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے گویا ان کی آنکھوں میں کانٹے ہیں. ان کو کیا کیا استعمال کرنا پڑتا ہے. بھائی صرف جو ہے آنکھ بالکل درست ہے, کوئی خرابی نہیں اس میں, لیکن وہ جو مادہ تھا جو لوبریکنٹ کے آپ بند کرتے ہیں, کھولتے ہیں, بند کرتے ہیں, آپ کو تکلیف نہیں ہوتی, یہ اس تیل کی وجہ سے جو ایک اللہ نے نظام بنایا ہوا نکلتا ہے. تو کبھی میں آپ نے سوچا بھی نہیں ہم استعمال کر رہے ہیں. تو انسان کو اسی لیے کہتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا وہ رب کو بھی بہتر طریقے سے پہچان جاتا ہے, کہ اس کو پتا چلتا ہے کہ میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے جس نے یہ چیزیں دیں. تو آنکھوں کا کوئی سوئچ نہیں ہمیں بند کرنا پڑتا, کھولنا پڑتا, کانوں کا کوئی سوئچ نہیں, زبان کتنے لوگوں کی زبان بند ہو گئی, کئی پیدائشی طور پر نہیں بول سکتے, کئی بعد میں بولتے ہیں زبان کمزور ہو جاتی ہے, کئیوں کو فالج پڑتا ہے وہ زبان ان کی گویائی ان سے لی جاتی ہے. تو یہ جتنی ساری چیزیں ہیں آپ نے کبھی سوچا ہوگا, ضرور سوچا ہوگا, تو بھائی اللہ پاک ہمیں اس معاملے میں تکلیف نہیں دے رہے, خود ہی یہ نظام چلا رہے ہیں. وہ اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہاری یہ ذمہ داری نہیں, میں تمہارے لیے تمہیں زندہ رکھوں گا, تمہارا خون گردش میرے حکم سے کرے گا, تم سوئے ہوگے دل تمہارا دھڑکے گا, دل ہی تمہارا کام کرے گا, تم سوئے ہوگے کھانا تمہارا ہضم ہوگا, لیور تمہارا کام کرے گا میرے حکم سے, گردے تمہارے کام کریں گے, ہر چیز تمہاری کام کرے گی. جب تم جاگ رہے اس وقت بھی, جب سو رہے ہو اس وقت بھی, تمہیں صرف یہ ایک خیال رکھنا ہے کہ برائی اور بھلائی کا خیال رکھو تم، اس جسم کو میری نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا، بس تمہاری یہ ذمہ داری ہے. دل نہیں میں کہتا تم چلاؤ، گردے نہیں میں کہتا تم چلاؤ، یہ ہاضمے کا نظام نہیں میں کہتا تم چلاؤ، بھائی تم کوئی نظام بناؤ. میں صرف یہ، اللہ پاک نے فرمایا کہ جسم میں چلاؤں گا، سارا بنا میں نے دیا ہے، اندر بھی نظام میں ہی قائم دائم رکھ رہا ہوں، تم تو صرف وقت پہ کھا پی لیتے ہو، باقی تمہاری ذمہ داری یہ ہے. یہ فکر نہیں کہ میں، اگر بندے کو یہی فکر آ جائے میرا دل کیا پتہ ہے میں بھول جاؤں، تو وہ تو 24 گھنٹے اسی فکر میں رہے، کبھی بھول گیا تو میں مر جاؤں گا. لیکن اللہ نے اس کو بری کر دیا کہ تم صرف اس سوچ میں اب رہو خدا کو یاد کر کے کہ یہ جسم اب اللہ کی گناہوں، جو اللہ نے گناہ بتلائے ہیں، نافرمانی بتائی، ان میں نہ استعمال کرنا. تو ہمارے ذمے اصل میں تو بہت تھوڑا سا کام ہے، پیدا اللہ نے کر دیا نا، ماں کے اندر بچہ بن رہا، اس کو نہیں پتا کب دل بن رہا ہے، کب اس کی آنکھیں بن رہی ہیں. اللہ جب ہم آگے، اب اللہ نظام سارا چلا رہا ہے، تو ہمارے ذمے تھوڑا سا کام اللہ پاک نے دے دیا، بھئی یہ تمہیں زندگی دی موت تک، تم نے بس کوشش کرنی ہے کہ اس جسم کو میرے حکم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق استعمال کرو، باقی جو ہے پھر میں تمہیں ایسا جسم دوں گا کہ پھر وہ ختم نہیں ہوگا. یہاں ہزارہا قسم کی کمزوریاں آ جاتی ہیں تاکہ انسان کو اپنی بے بسی کا پتہ چلتا رہے. ساری کائنات باوجود ہے جتنا بہت مرضی علم ہو گیا، لیکن اس سے مجبور ہے سارے ڈاکٹر بھی، سائنسدان بھی، کہ انسان کی جان واپس نہیں لا سکتے. انسان جب ختم ہو جاتے، جب تو وہ زیادہ زیادہ وہ ہے کہ دل ختم ہو گیا دوسرا دل لگا دیں گے، جب وہ ختم ہو جائے پھر کیا کریں، وہ بھی کام نہیں کر رہا. تو یہ تو ایک عارضی نظام ہے. تو ہمارے ذمے ایک چھوٹا سا کام ہے کہ اللہ برائی اور بھلائی کو پہچانے، اور اللہ نے اس کے لیے بھی ہمیں تکلیف نہیں دی. ایک تو ہے جسمانی نظام، جسمانی نظام تو چل رہا ہے، پیدا اللہ نے بغیر ہماری درخواست کیے ہوئے کر دیا، دل بنا دیا، ہر چیز بنا دی. میں آپ کو بار بار، آپ سمجھیں گے بھئی یہ دل کی بات کرتے ہیں، جب اللہ پاک کہتے ہیں میری نعمتوں کو یاد کرو، ہم ان پر یاد ہی نہیں کرتے. علم حاصل، کبھی آپ انٹرنیٹ پہ خبریں دیکھتے ہیں، کبھی اپنی خبر بھی لی آپ کے اندر کیا ہو رہا ہے، نیوز لگاتے ہیں پوری دنیا کی خبر، مریخ کے پہ کیا ہو رہا ہے، سورج پہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اپنی خبر لی میرے جہاں میں کیا ہو رہا ہے، میرے اندر کیا نظام چل رہا ہے، اللہ کی کتنی قدرتوں کا مظہر ہے میرے اندر، اللہ کے کتنے انعامات ہیں، ہر لمحے لمحے سانس جو میں لے رہا ہوں کتنا بڑا یعنی نظام چل رہا ہے. یہ تو تھا ظاہری نظام. باطنی نظام میں بھی اللہ نے انسان کو زیادہ مشقت میں نہیں ڈالا، تکلیف ہمیں نہیں دی کہ بھائی نیکی اور بدی کو پہچاننے کی تکلیف ہمیں نہیں دی، بھائی نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، برائی کیا ہے، بھلائی کیا ہے، گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، اس کی تکلیف بھی ہمیں نہیں دی. اس کی تکلیف اللہ پاک نے ہمارے آقا دو جہاں نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے کاٹی ہے. آپ کبھی سوچا ہے کام ہمارا، ذمہ داری ہماری، اور نیکی بدی کی پہچان کون کرا گیا اور کس کے ذریعے اللہ نے کرائی؟ ہمیں نہیں کہا کہ بھئی تم ڈھونڈو نماز کیسے پڑھنی ہے. انسان ہزار سال بھی زندہ رہتا وہ نماز کا طریقہ نہیں دریافت کر سکتا. دوسرے مذہبوں کو دیکھیں، وہ اپنے اپنے طریقے پہ عبادت کرتے ہیں، لیکن کامل عبادت کا طریقہ، حج کا طریقہ، یا نماز کا طریقہ، یا ذکر کا طریقہ، پاکی پلیدی کا طریقہ، یہ نہیں انسان کر سکتا. یہاں جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں، ابھی 100 سال پہلے تک یہاں کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نہانا بیماریاں بڑھاتا ہے، جسم کو صاف کرنا یہ بیماریاں، بندہ زیادہ بیمار ہو جائے گا. یہاں کے بادشاہ 2-2 مہینے بعد نہاتے، کپڑے روز بدلتے، یہاں تک کہ جو کوئین الیزبتھ، جو اس سے پہلی فرسٹ کوئین الیزبتھ ہوئی ہے، وہ 1 مہینے 1 مرتبہ نہاتے. وہ سمجھتے جتنا بھائی یہ رہے گا اوپر اتنی بیماریوں سے حفاظت ہوگی، انفیکشن نہیں ہوں گے. اور جو زیادہ نہاتا اس سے وہ کہتے بھائی یہ ٹھیک نہیں، اس سے پیچھے پیچھے رہتے بھائی یہ بیماریوں کا، اس کو بیماریاں لگ سکتی ہیں. تو آج سے 100 سال پہلے تک ان کو ابھی بھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا پاکی کا طریقہ، اب تک یہ بھی نہیں پہنچے، نہ بالوں کی صفائی کا، نہ استنجے کا. ایک دے صحابی نے کو، ایک یہودی نے کہا، ایک مشرک نے، تمہیں تو تمہارے نبی پیشاب کرنے کا، استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، مذاق کر رہا تھا. انہوں نے کہا ہاں بالکل، ہمیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کا بھی طریقہ سکھاتے ہیں، بھائی یہ دعا پڑھو، اس طرح بیٹھو، اس طرح جو ہے انہیں حاجت سے فارغ ہو، اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو. ہمیں تو وہ بھی سکھاتے ہیں، لیکن جنہوں کو نہیں سکھایا گیا وہ آج تک نہیں سیکھ سکے. تو میں بتا رہا ہوں، نہ ظاہری جسم کی تکلیف کے لیے اللہ نے ہمیں تکلیف دی، وہ اپنی قدرت فضل مرضی سے پیدا کر دیا، ہمیں کوئی پتہ نہیں، نہ کان لے کے پیدا ہو گئے، بس اب الٹا فخر کر رہے ہیں، چیز اللہ کی فخر. ہم جی میرا رنگ گورا ہے، کوئی کہتا جی میں خوبصورت ہوں، کوئی کہتا جی میں یہ ہوں، پھر دوسروں کو ذلیل سمجھنا، جن کو کچھ محرومی ہو گئی ہے ان کے مذاق اڑانا، تو یہ انتہائی ناشکری ہے. لیکن باطنی نظام کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو نیکی بدی پہچان کا طریقہ ہے، وہ بھی تکلیف ہم نے نہیں اٹھائی، وہ تکلیف حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اٹھائی. نیکی بدی جب قرآن اترتا، اللہ پاک نے فرمایا قرآن مجید میں کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشية الله، اگر یہ قرآن انسان کیا میں پہاڑ کسی پہ اترتا تو یہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو آپ نے کبھی سوچا نبی علیہ السلام پر کیا گزرتی تھی جب وحی آتی تھی؟ کبھی آپ نے اس تکلیف کے بارے میں کبھی سوچا بھی حضور علیہ السلام ہمارے لیے، یا قرآن جب اترتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی تھی؟ بلکہ فرماتے ہیں صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کہ جب بھی قرآن وحی آنا شروع ہوتی تو جاڑے کے موسم، سردی کے موسم میں بھی حضور علیہ السلام سے اتنا پسینہ بہتا کہ جیسے پانی نچڑ رہا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی چیز پہ بیٹھے ہوتے، ایک صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایک اور صحابی، کہ میرے گود میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی جسم کا حصہ میرے ساتھ لگا ہوا تھا، اور وحی آنا شروع ہوئی اور مجھے محسوس ہوا کہ میرا وہ میری ٹانگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، دب جائے گی. اتنا اونٹ پہ بیٹھے ہوتے تو اونٹ بیٹھ جاتا. تو اللہ پاک نے یہ قرآن جو آپ آیت سنتے ہیں روز، یا روز تو نہیں کبھی کبھی چلو سنتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو یہ کس نے پھر برداشت کیا؟ وہ تکلیف قرآن نازل ہوا، اس کی تجلیات، قرآن کے انوارات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم میں اس سے آپ کو پسینہ آتا، کسی چیز پہ جگہ پہ آپ ہوتے اس کو یعنی اتنا وزن پڑتا اس کا. تو باطنی نظام کے لیے بھی ہمیں اللہ نے تکلیف نہیں دی، میں نیکی بدی کی پہچان کے لیے بھی، جسمانی نقصان کے لیے بھی یا پیدائش کے لیے تمہیں کوئی تکلیف نہیں دی، تم ماں کے پیٹ میں تھے، پیدا ہو گئے، بس اب رہ رہے ہو. روحانی نظام کے لیے بھی تمہیں تکلیف نہیں دی، قرآن اتارا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو اللہ پاک نے ساتھ فرما بھی دیا پہاڑوں پر اترا تو پہاڑ نہ برداشت کر سکتے. پھر آگے پھر قرآن کا پیغام آگے منتقل کرنا، وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی اللہ پاک نے فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ ہی نے اب اس کو پہنچانا بھی ہے. یا ایھا المدثر ام فانذر، یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے اور اے چادر اوڑے ہوئے نبی محبوب اٹھ، اور قم فانذر اٹھ اور ان کو ڈرا، وربک فکبر اپنے رب کی بڑائی بیان کر ان کے سامنے، اپنے رب کی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پہچانے کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، ہمیں ڈرانے کے لیے اپنے کمبل سے نکلے، لیکن امتی ایسا بدبخت ہے کہ فجر کی نماز کے لیے یہ اور کمبل اوڑھ کے لے کے سوئے. تو یہ بدبخت امتیوں کی نشانی ہے، خوش بخت امتیوں کی اور مسلمانوں کی اور اچھے مسلمان کی نشانی نہیں، کہ نبی کو تو اللہ قرآن میں فرما رہے کہ یا ایھا المدثر، کہ آپ کمبل لے اوڑھ کے لیتے ہیں، آپ چادر لے کے لیتے ہیں، نماز کا وقت نہیں، لیکن اللہ پاک فرمائے اس قرآن کو پہنچائیے، آپ فرمائے آرام ترک فرمائیے اور قرآن کو پہنچائیے. اور قرآن پہنچانا کوئی آسان کام نہیں تھا، آگے پتھر پڑتے تھے، پھول نہیں گرتے تھے، پھول نہیں پھینکتے تھے وہ لوگ، یا پھول بارش نہیں کرتے تھے، پتھروں اور بے ادبیوں اور گستاخیوں اور تانوں کی بات کبھی کہتے، بھائی یہی بندہ اللہ کو ملا تھا قرآن نازل کرنے کے لیے. قرآن مجید میں آتا ہے، کہتے کاش قرآن کسی بڑے علاقے کے کسی بڑے بادشاہ یا فلاں چودھری پر نازل ہوتا، جس کے پاس باغات ہیں، جس کے پاس کوئی اور چیزیں ہیں، یہ تو یتیم ہے نعوذ باللہ، ان کے پاس تو نہ مال ہے نہ دولت ہے، نہ کوئی جو ہے یعنی مال دولت تو ہے نہیں ان کے پاس، تو یہ تو بڑے کسی علاقے کے رجل من القریتین عظیم، وہ کہتے کہ یہ دو دو بڑی بستیاں بڑے شہر ہیں، ان کے جو لیڈر ہیں ان پر اترتا تو پھر کوئی بندہ عمل بھی کرتا، تو ان پر اترا ہے، ان کے تو باپ ہی نہیں ہے، وہ وفات پہلے وفات پا گئے، اب نہ ان کے پاس جائیداد ہے بڑی. تو اس طرح تو ایک تو قرآن کا اترنا کتنا بڑا مجاہدہ برداشت کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا بھی وہ ہمارے لیے کیا برداشت کر سکے. ہم صرف جو ہے یہ اپنے موج میلے میں، اپنے بیوی بچوں میں، وہ کاروبار میں گم ہے، جیسے اللہ نے یہی کام کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہوا. اور پھر قرآن پہنچانے کے لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے بستر سے، اپنے کمبل سے، ایک آیت میں فرمایا، دوسرے سے آپ نے جو کالی کملی کا آپ ذکر سنتے ہیں، پھر چادر مبارک کا ذکر کیا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، ان کو ارشاد فرمایا کہ آپ اٹھیے، اس سے نکلیے اور اللہ کے رب، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. اور امتی، جس نماز کو پچانے کے لیے نبی علیہ السلام نے پتھر کھائے، وہ جو اوجری بڑے مزے لے لے کے واقعہ سنتے ہیں، بھئی ابو جہل بدبخت نے وہ اوجری اونٹ کی حضور علیہ السلام کو اسلام جب نماز میں تھے تو آپ کے سر مبارک پر ڈال دی، آپ اٹھ نہ سکے، لیکن وہ یہ یاد رکھا آپ نے کہ وہ اوجری جو اس نے رکھی اور حضور علیہ السلام اسلام نے برداشت کی یہ تکلیف، یہ نماز کی پیغام پہنچانے کے لیے ہم تک تھا. کہ آپ علیہ السلام نماز پڑھتے سامنے کہ میں نماز نہ، کیسے امتیوں کو پتہ چلے گا کہ بھئی یہ نماز کیسے پڑھنی، تو وہ تو نماز کے لیے اتنی بڑی تکلیف بھی برداشت کر رہے ہیں، اور ہم صرف جو ہے پانی بھی گرم ہے، گھر بھی گرم ہے، مسجدیں بھی گرم ہیں، مسجدوں میں بھی کارپیٹ پڑے ہوئے ہیں. آپ فجر کی نماز سے دیکھیں آپ جتنے بندے یہ ہیں، الا ماشاءاللہ یہ کوئی مسجد ہے جو آدھی بھی ہوتی ہو، ہیں مسلمان. تو یہ ایک ایک کام کا، ایک ایک چیز کا ہمیں حساب دینا پڑے گا. یہ کوئی مذاق نہیں، نہ اللہ، نہ اللہ کے رسول، نہ ہی دین، نہ ہی آخرت، یہ کوئی قصے کہانیاں یا وقت گزاری کا کہا نہیں، بھائی کبھی جلسہ ہو گیا تو چلے گئے، کبھی پروگرام ہوا تو چلے گئے. اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون بہایا ہے، یہ دین کا پودا، یہ سنت کا درخت جو ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خون سے سینچا ہوا ہے، اس میں صحابہ کا گوشت لگا ہوا ہے، یہ ان کی ہڈیاں لگی ہوئی ہیں، کتنے صحابہ کی. بڑا مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ظاہری نظام میں بھی اللہ نے ہمیں تکلیف نہیں دی، ہمیں پیدا کر دیا، ہمارا ایک ایک عضو پیدا کیا. باطنی نظام میں بھی ہم پر بوجھ نہیں ڈالا، اللہ نے ہم نہیں کہا تم ڈھونڈو نیکی کیسے کرنی ہے، تم ڈھونڈو نماز کیسے پڑھنی ہے، تم پتہ کرو تمہارا رب کون ہے، اس کی کیا صفتیں ہیں تم پتہ کرو، تم ڈھونڈو کہ زکات کیسے دینی ہے، رب کو کیسے راضی کرنا ہے. یہ ہم قیامت تک بھی نہ ڈھونڈ سکتے، لیکن اللہ نے، اللہ پاک اپنے انبیاء کو اور رسولوں کو یہ ذمہ داری دی، وہ بھی تکلیف انہوں نے اٹھائی، ہم نے نہیں اٹھائی. ہمیں دنیا بھی مل گئی، جسم بھی مل گیا ٹرے پہ رکھ کے، سارے عذاب بھی ٹرے پہ رکھ کے مل گئے نا، یہ جسم میں سمجھے ٹرے ہے، وہ اس میں رکھ کے اللہ پاک نے ایک ٹرے میں دل دے دیا، یہ دل ہے تمہارا، یہ دماغ ہے بندے، یہ تمہارا لیور ہے، یہ تمہارے ہاتھ ہیں، یہ تمہارے پاؤں ہیں، یہ آنکھیں ہیں، یہ کان ہے، ایک ٹرے پہ رکھ کے دے دیا. اب تم نے صرف جو ہے ان چیزوں کو میری نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا. جیسے امام ابن کثیر نے فرمایا اپنی تفسیر میں کہ ایک حدیث قدسی میں، یعنی اللہ پاک کا ارشاد انہوں نے نقل کیا کہ اے بندے، یہ میں نے جو آنکھوں کی پلکیں تمہیں دی ہیں، یہ جو بند ہو جاتی ہیں، اس لیے دی ہیں کہ اور بھی اس کے وجوہات ہیں، لیکن انہوں نے فرمایا، ایک اللہ پاک نے فرمایا بندے اس لیے دی ہیں کہ جب کوئی میری نافرمانی کی جگہ تمہاری نظر پڑے تو تم اس کو بند کر لو. سونے کا بھی کام دیتی ہے اور بھی، لیکن اللہ نے فرمایا یہ اس لیے دیا ہے کہ کوئی نافرمانی کی جگہ پڑے تو اپنا تم بند کر لو، تو یہ پتلی اس کے لیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ علی، پہلی نظر تو معاف ہے اگر پڑ جائے بے ارادہ، لیکن دوسری نہیں. حضرت علی سے کس کا زیادہ دل پاک ہو سکتا ہے؟ جو کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمارا دل جو ہے یہ بڑا پاک ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود پردہ فرماتے ہیں. میں نے واقعہ سنایا تھا آپ کو، جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر حوریں آئیں ان کو لینے کے لیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ پھیر لیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنا چہرہ کیوں پھیر لیا اپنے صحابی سے، یہ تو شہید ہوئے ہیں. فرمایا اس کی حوریں اس تیزی سے آئی ہیں اس کو لینے کے لیے کہ ان حوروں کی پنڈلیاں جو ہے ان سے کپڑا اٹھ رہا تھا، اور یہ جائز نہیں دیکھنا. اور میں نے اپنی نظریں پھیر لی. یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تقویٰ. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی, اما عائشہ فرماتی ہیں, کسی نامحرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا, ہاتھ سے بیعت تک نہیں کیا, اور نظروں آپ نہ ہوئی. یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور ہم سمجھتے ہیں حضرت علی سے یا نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا دل زیادہ پاک ہو گیا کہ بھئی ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ہماری عورتیں کہتے ہیں جی دل کا پردہ ہونا چاہیے اور ظاہر کا پردہ, پھر یہ اللہ نے ارشاد فرمایا. تو یہ آپ یعنی شیطانی بات ہے, یہ کوئی رحمانی اور محمدی اور صحابہ والی بات نہیں, انہوں نے نہ ہی اس طرح کیا. بہرحال آپ کو آج تو یعنی اس کے متعلق عمرے کے متعلق تھوڑا بتانا ہے, وہ بھی تیزی تیزی سے مختصر, کیونکہ جو ہے یعنی یہ زیادہ پریزنٹیشن ہے, تو آپ غور سے سنیں, اور انشاءاللہ جو نہیں جا رہے وہ بھی سنیں, ان کے لیے بھی ہدایت ہے, وہ جو جا رہے ہیں ان کے لیے بھی ہدایت, اور جو آئندہ جائیں گے ان کے لیے بھی ہدایت. تو پہلے تو میں نے یہ پہلے بھی بیان کیا ہے کہ مقصد کیا ہے جانے کا. مقصد جانے کا یہ ہے, وہاں اب مختصر میں بتا رہا ہوں, زیادہ لمبی بات نہیں کرنا. مقصد بندہ سب سے بڑا مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے. اس لیے جن لوگوں کے پاس نہیں ہیں پیسے, ان سے اللہ یہاں بھی وہ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. اللہ پاک ان کو کہتے ہی نہیں کہ بھئی تم آؤ ادھر ہمارے گھر. ایک غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ آپ یاد رکھ لیں, آپ جس کو کہیں حج کرو, پیسے ہیں پاکستان, وہ 10 چکر لگائے گا 10 سال میں, ادھر جائیں گے دوسروں. عمر جی عمرہ یا حج کرنا ہے, اے جی میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے. بھئی جب تم ہالیڈے پہ جاتے ہو, جب پاکستان جاتے ہو, اس وقت تمہیں بیٹی یاد نہیں آتی, بیٹا بھی نہیں یاد آتا, نہ ان کی شادی یاد آتی ہے نہ ان کا بیاہ. اللہ رسول کے گھر جاتے ہوئے تمہیں یہ سب چیزیں یاد آتی ہیں. دوسرا یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی بیٹی آپ کی شادی کر کے ضرور جانا ہے. اگر رشتہ مل رہا ہے تو آپ شادی کر دیں, وہ ایک دو دن میں بھی ہو سکتی ہے. دوسرا یہ ان وقتوں کی بات تھی جب یہ 6-6 ماہ لگتے تھے حج کو جانے کے لیے, 6-6 ماہ لگتے تھے آنے جانے کے لیے. اب بھئی یہ فارغ کر دیا, اب تو ایک ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں بھی حج ہو سکتا ہے. کئی لوگ جاتے ہیں 7-5 دن ادھر رہے, 2-3 دن مدینہ شریف رہے, اس فرض پھر بھی ادا ہو گیا. 2 ہفتے میں بھی ہو سکتا ہے, 3 ہفتے میں, تو اب تو کوئی مجبوری نہیں. اور کچھ کہتے ہیں جی جب بلاوا ادھر سے ہوا تو ہم چلے جائیں گے. اب یہ بھی شیطانی بات ہے, یہ یاد رکھیے. کرتے تو بات ہے لوگ یہ سمجھتے اچھی بات کر رہے ہیں, لیکن یہ شیطانی بات ہے. یہ اللہ نے اس طرح نہیں فرمایا, نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے جب فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا, حضرت یعنی خانہ کعبہ, اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ لگے, تو اللہ جب گھر مکمل ہو گیا, اللہ پاک نے فرمایا اب آپ اعلان کر دیں, اذن, اعلان کر دیں کہ لوگو آؤ اس اللہ کے گھر کی طرف, یہاں آ کے زیارت کرو, طواف کرو, اس عبادت کرو اور حق ادا کرو اللہ کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ یہاں تو لوگ ہی نہیں ہے, یہاں تو کم ہی لوگ ہیں, اور کہاں کہاں لوگ, یہاں میں کس کو سناؤں گا, میری آواز کہاں تک جائے گی؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے, پہنچانا میرا کام ہے, بس میرے حکم کی پیروی کرو. انہوں نے پھر آواز دی, جتنے لوگ زمین پہ زندہ تھے ان تک بھی آواز پہنچی, جتنے لوگ ماں کے پیٹوں میں تھے, ماں کے پیٹوں میں رحموں میں تھے ان تک بھی آواز پہنچی, اور جتنے لوگ ابھی عالم ارواح روحوں کی دنیا میں تھے, بھائی روحیں ابھی آئی نہیں, ان تک بھی آواز پہنچی کہ آؤ بھائی ادھر آ کے حج کرنا ہے آپ نے. تو اب وہ جو لوگ کہتے ہیں بلاوا نہیں ہوا, تو بلاوا تو 4000 سال پہلے ہو چکا, بلاوا جو ہے وہ تو 4000 سال پہلے ہو چکا, بھائی انہوں نے بلاوا روح نے بھی سن لیا. تو اب یہ یعنی ہوشیاری اور چلاکی اور حجت بازی ہے کہنا بھائی یہ بلاوا ہوگا تو جائیں گے. بلاوا ہو چکا, کون بتا رہا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے. دیا کس نے؟ جس نے کعبہ بنایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک وقت میں, پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا, فرشتوں نے بھی, لیکن انہوں نے بھی یہ اس شکل پہ بنایا. تو سیدنا ابراہیم نے بلاوا دے دیا. اب جو بندہ نہیں جائے گا وہ خود مجرم ہے. جس کے پاس طاقت ہے, صحت ہے, پیسے ہیں, پاکستان کے, ہندوستان کے, بنگلہ دیش کے, اور ڈزنی لینڈ کے, اور ادھر ادھر کے, وہ چکر ضرور لگاتا ہے ادھر کے لیے, جو ہے وہ کہتا ہے جی کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. ٹی وی جو ہے وہ 1-1000 پاؤنڈ کا لے لیتا ہے بندہ, گاڑی ہے وہ بھی دیکھیں 5-10 ہزار کی ملتی ہے, تو اس کے لیے تو کبھی اس کو بچی کی شادی یاد نہیں آئی. بھائی ہم نے ٹی وی تب لیں گے جب بچی کی شادی ہو جائے گی, گاڑی تب لیں گے جب بچے فارغ ہو جائیں گے. پیسے ہی لگتے ہیں نا ادھر بھی, تو ویسے تو پیدل بھی چل سکتا ہے, بسیں بھی ہیں, ٹیکسیاں بھی ہیں, دوسری چیزیں بھی ہیں. دوسرا بلاوا اللہ نے خود دے دیا. چلو وہ تو حضرت ابراہیم کی بات تھی, وہ بھی قرآن کی بات ہے. یعنی کہ میں آپ کسی بزرگ کا قول سنا رہا ہوں یا کوئی حدیث سنا رہا ہوں, کوئی کہے جی ضعیف ہوگی پتہ نہیں صحیح ہے یہ قرآن. دوسرا بلاوا اللہ نے دیا, اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا, کہ لوگوں تم پر ضروری ہے کہ اللہ کے حج, اللہ کے گھر کی حج کرو, اللہ بیت اللہ کا حج کرو. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ, یہ لوگوں پر ضروری ہے, حج البیت جن کے پاس استطاعت, فرمایا ضروری ہے. تو اللہ نے بلاوا دے دیا, اب کیا تمہارے سر میں ڈنڈے لگے تو پتہ چلے بلاوا آ گیا. قرآن جیت کی دو آیتیں یعنی ہیں, ایک 4000 سال پہلے کا بلاوا, ایک 1400 سال پہلے کا بلاوا, جب اللہ پاک نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قرآن اتارا, وہاں بھی اللہ پاک نے یہ ارشاد فرما دیا لوگوں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, کہ میں بلاوا دے رہا ہوں میرے گھر آؤ. تو دعوت اللہ نے دے دی ہے, تو آپ کہتے ہیں بلاوا ہوا تو چلے جائیں گے, یہ شیطانی بات ہے. اس لیے کہ جب حج کے دن, جب قیامت کے دن بندہ جائے گا, تو اگر ان لوگوں کی بات درست ہوتی, یہ شیطانی نہ ہوتی, رحمانی بات ہوتی, تو اللہ ان کو سزا کیوں دیتا بھی تم نے حج نہیں کیا. یہ تو میدان حشر میں بھی پھر کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا جی ہمیں آپ نے بلاوا ہی نہیں دیا, ہم کیسے آتے ہیں. وہاں کہا تو پتا چلے گا. تو اس لیے یہ مذاق اور یہ حجت باتیاں بندے کو چھوڑ دینی چاہیے. یعنی پتا ہونا چاہیے میں اللہ سے ڈیل کر رہا ہوں کہ جس کے سامنے انبیاء ملائکہ فرشتے اس کے خوف سے کانپتے ہیں, اور جو یعنی اللہ اتنی بڑی ذات ہے. کوئی مذاق کرنے کی حجت بازی, ایک بندہ کام کرے نا, دوسرا پھر جو ہے مختلف بہانے بنائے جس طرح لوگوں سے بنا رہا ہے. اسی طرح اللہ پاک نے قرآن جی نے فرمایا یہ منافقوں کی نشانی ہے, مومنوں کی نشانی نہیں. فرمایا کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, اللہ کے رسول کو اور مومنوں کو. فرمایا یہ ان کو دھوکہ نہیں دے رہے, لیکن یہ اللہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو بلاوے والی بات آپ سمجھ جائیں, یہ کوئی آئندہ نہ کہیں میں آپ کو بات بتا دی ہے. اگر صحت ہے, پیسے ہیں, آپ جا سکتے ہیں, آ سکتے ہیں. اب کوئی بلاوے کا انتظار نہیں کرنا, بلاوا ہو چکا ہے. اور بلاوا کہاں ہو چکا ہے, کارڈ نہیں آیا, قرآن میں بلاوا ہو چکا ہے. یہ قرآن مجید کی 34 پارے کی شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلاوا دیا روحوں کو, اللہ نے پھر جسموں کو بھی پھر بلاوا دے دیا کہ اب جس کو توفیق, آج توفیق ہے. توفیق کس کو کہتے ہیں؟ توفیق کہتے ہیں موافقت, اسباب کا موافق ہونا. توفیق میں آپ کو بتا دوں, یہ لوگ اپنا لفظ استعمال کرتے ہیں بار بار. توفیق سب سے پہلے عقل ہونا بندے میں, یہ توفیق کی نشان. بالغ ہونا, صحت ہونا, پیسے ہونا, یہی توفیق ہے. اس کو جس کو یہ مل گیا اس کو توفیق ملی, اب وہ نہیں جا رہا, اب اس کی بدبختی ہے, اس کو سزا ملے گی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو استطاعت ہوتے ہوئے ایسی حجت بازیاں کر کے وہ نہیں جاتا اور حج کیے بغیر مر جائے, فرمایا مجھے محمد الرسول اللہ کو کوئی پرواہ نہیں, وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. جب اس نے اللہ کی بات سنی نہیں تو اب کیا مزہ, بھائی جو اللہ کے لیے اتنا بھی ٹائم نہیں خرچ کر سکا کہ وہاں جائے اور تھوڑے پیسے خرچ کرے جو اللہ نے دیے ہوئے ہیں, تو کیا مسلمانی ہے. ایک بندے نے آپ کو محل بنا دیا, مثال کے طور پر ایسے ہی سمجھے, اس نے کروڑوں پونڈوں کا محل بنا دیا. اب وہ بندہ کہتا ہے کہ بھائی چلو آؤ میرا شکریہ ہی کر جو, آؤ میں تمہاری دعوت کی ہوئی ہے, آ جاؤ میرے گھر بھی. تو بندہ کہے جی میں بیزی ہوں, میں اپنے محل میں بیزی ہوں, میں نہیں آ سکتا آپ کی دعوت پہ. تو کتنی بدبختی ہے. تو جو اللہ نے اتنا بڑا محل کائنات بنا دی, پھر جنتیں بھی بنائی ہمارے لیے, پھر جسم بھی بنایا, تو اب وہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے گھر آ جاؤ. یہاں کوئی کاؤنسلر, کوئی گورنر, کوئی پرائم منسٹر, کوئی کوئین, وہ دعوت دے دے, ایسے جاتے ہیں 10,000 بندے کو ہی بتائیں گے. کوئی اپوائنٹمنٹیں بھی کینسل, ہر شاید چیزیں کینسل کر کے اور سوٹڈ بوٹڈ ہو کے, بھئی ہم جی کوئین کو ملنے جا رہے ہیں, جی ہم جی گورنر ہاؤس میں جا رہے ہیں, جی ہم جی پریزیڈنٹ ہاؤس میں جا رہے ہیں. کیا ملنا ہے وہاں؟ وہ خود ایک ایک پرچی لے کے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی ایک ایک بندے سے ووٹ لے کے. وہ تو آپ کی پرچی پہ اتنی طاقت ہے ان میں, وہ تو خود محتاج ہو کے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ بندہ فخر کر رہا ہے. اور جو اللہ کائنات کا مالک ہے, اللہ نے فرمایا جو نہیں آئے گا, وہ من کفارا, جو انکار کرے یا ناشکری پھر بھی کرے, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ پھر سارے جہاں سے غنی ہے، وہ اس کو کوئی پرواہ نہیں، وہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ جائیں گے ادھر، آپ سمجھے میں جا کے وہاں حج اللہ کے گھر کو دیکھوں گا یا نماز پڑھتا ہوں، اللہ کو فائدہ ہے؟ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں اس سے، اللہ پاک فائدے سے نفع سے ہمارے پاک ہے، اس کو وہ پاک ہے ہر نقص سے ہر عیب سے، اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا جو عبادت کرے گا. اسی لیے میں نے آپ کو قول سنایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا میں نے کبھی کسی کے ساتھ نہ نیکی کی ہے نہ کسی کے ساتھ برائی کی ہے، نہ کسی کے ساتھ نیکی کی ہے نہ برائی کی ہے. شاگردو نے پوچھا حضرت چلو برائی تو آپ نے نہیں کی لیکن نیکی تو آپ کرتے رہتے ہیں، آپ ہر ایک کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ احسان سے پیش آتے ہیں، اور کتنی آپ نے نبی علیہ السلام کی زندگی میں لوگوں کے ساتھ نیکیاں کی، پھر جو ہے اب آپ خلیفہ ہیں، آپ کرتے ہیں، رات کو محنت کرتے ہیں، دن کو خیال رکھتے ہیں، تو یہ بات ہمیں کچھ آپ کی سمجھ نہیں آ رہی. آپ نے فرمایا میں نے نہ نیکی کی ہے نہ بدی کی آپ یعنی کسی کے ساتھ، مطلب آپ نے فرمایا مفہوم یہ ہے جو نیکی کرتا ہے وہ بھی اپنے ساتھ ہی نیکی کرتا ہے اصل میں، اور جو برائی کرتا ہے وہ بھی اپنے ساتھ برائی کرتا ہے. پھر آپ نے یہ قرآن مجید کی آیت پڑھی من عمل صالحا فلنفسه، جس نے نیکی کی نیک عمل کیا اپنی ذات کے لیے اس نے کیا، ومن اساء جس نے نافرمانی کی فعلیہ اس کا خمیازہ بھی اسی کو بھگتنا ہے. تو انہوں نے فرمایا جو بندہ نیکی کرتا ہے کسی کے ساتھ وہ اس کے ساتھ اپنے ساتھ اصل میں کر رہے ہیں. آپ ایک نیکی کرتے ہیں اللہ پاک آپ کی کتنی حاجتیں پوری کرتے ہیں. جو برائی بندہ کر رہا ہے اگر یہ بات حضرت علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ آ جائے تو کوئی بندہ حسد کرے دوسرے سے، وہ کہے گا میں اپنے کلہاڑی مار رہا ہوں اپنے پاؤں پہ، میں حسد کیوں، یہ میرا جو ہے یہ میں اپنے سے حسد کر رہا ہوں گویا، میں بغض رکھوں میں اپنے سے بغض رکھ رہا ہوں، میں کسی کا نقصان سوچ رہا ہوں میں اپنا نقصان سوچ رہا ہوں. وہ تو آپ یعنی جٹ کے انداز میں بھی جو لوگ باتیں سنتے رہتے ہیں کہتے ہیں بھائی جو کسی کے لیے گھڑا کھودتا ہے خود ہی گرتا ہے اس میں، بھائی یہی بات، بھائی کسی کے لیے کانٹے بچھائے گا خود جو ہے وہ اس پہ پھر چلے گا. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی جو ہے یعنی ارشاد فرمایا. تو وہاں جو بندہ جاتا ہے حج پہ سب سے پہلے تو وہ اس لیے جا رہا ہے اللہ کو راضی کر لے، اللہ کو راضی یہاں رہ کے بھی کر سکتا ہے، اگر اس کے پاس اسباب نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے جانا، وہ یہاں اپنے گناہوں سے بچے. جو مفت کی چیز ہے دیکھیں نماز کے کون سے پیسے ہیں، فجر کی نماز میں 1000 پاؤنڈ دینا پڑتا ہے یا 50 پاؤنڈ دینے پڑتے ہیں، یہ فرض ادا ہوتا ہے، عمرے سے بھی بڑا فرض ہے، یعنی عمرہ تو نفل چیز ہے زیادہ سے زیادہ سنت، یہ فرض چیز ہے. تو جو مفت کی ہے وہ تو ہم پورے نہیں کر رہے، تو وہ تو بندہ رہ کے کرے جہاں کر رہا ہے. جھوٹ سے بچنا، سچ بولنا، یہ گندے پروگرام نہ دیکھنا، کسی کو خام تنگ نہ کرنا، اس طرح کی چیزیں تو پیسے نہیں لگتے. تو وہاں جو بندہ جاتا ہے خانہ کعبہ میں خاص کر وہ اس لیے جاتا ہے، پہلے تو وہ اپنا وعدہ پکا کرنے، وعدہ تجدید کرنے جاتا ہے، یعنی نیا دوبارہ فریش اور تازہ کرنے جاتا ہے. کیا؟ جو اس نے عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ اللہ میں تیری بات سنوں گا، دنیا میں بھیج تو مجھے، دیکھ میں تیری بات سنوں گا، کسی کی بات نہیں سنوں گا. قالوا بلا اللہ پا، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، تیری ہی بات سنیں گے. یہ تو وعدہ کر لیا روح نے. اب وہ بندہ دنیا میں آ گیا، اب جو جاتا ہے بندہ، تو مشائخ نے فرمایا کہ جو جسم کے ساتھ طواف کر رہا ہے خانہ کعبہ کا، طواف کر رہا ہے اس طرح، تو وہ کیا کر رہا ہے، کیا مقصد اس کا کہ وہ طواف کر رہے ہیں؟ پہلے سے اللہ پاک نے یہ عمل شروع کیا، پہلے فرشتے کرتے تھے، پھر انبیاء آئے، پھر اسی طرح ہوتے 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 نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک، پھر ان کی بھی سنت بنی، اب ان کی بھی سنت ہے. تو طواف کیا کر رہا ہے بندہ؟ طواف کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ سر سے لے کے پاؤں تک یہ چکر لگا رہا ہے اللہ کے گھر کے ارد گرد کہ اے اللہ آج کے بعد تیرے حکم کے ارد گرد میری زندگی لگے گی، تیرے حکم کے ارد گرد میری زندگی گھومے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اور عشق کے ارد گرد میری زندگی گھومے گی. مرکز وہ ہوگا، پہلے شاید میں نے عورت کو مرکز بنایا ہوا ہو، یا پیسے کو بنایا ہوا ہو، یا دولت کو بنایا ہو، یا شہرت کو بنایا ہوا، لیکن اب میں اللہ میں سر سے پاؤں، میرے ایک چیز نہیں، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میرا دماغ، میرا دل، سینٹرل چیز جو میری زندگی میں ہوگی، اب میں یہاں سے جاؤں گا، یہاں بھی اللہ پاک تیرا حکم اور نبی علیہ السلام، جس طرح میرا جسم گھوم رہا ہے اسی طرح موت تک اب میں گھوموں گا تیرے بھی ارد گرد. یہ ہے طواف کا مطلب. طواف یہ نہیں بھائی چکر لگاؤ تو بس وہاں موبائل فون پہ باتیں کر رہے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے ہیں, کوئی ادھر کعبے کو دیکھ رہے ہیں. طواف کرتے ہوئے کعبے کو دیکھنے کی اجازت نہیں, یہ شرعی مسئلہ ہے. طواف نماز کی مثل ہے, وہ نیچے بندہ دیکھ سکتے, پہلے دیکھ سکتے کعبے کو آپ نیت کے وقت, اس کے بعد پھر طواف جتنا وقت کر رہے ہیں تو پھر کعبہ. کیوں کہ بھائی وہ خاص عبادت ہے, ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے, ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ حکم ہے کہ آپ نیچے دیکھو, جیسے نماز میں حکم ہے, اس طرح پھر طواف کے دوران بھی کئی لوگ ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ کعبے کو بعد میں دیکھو اجازت ہے. بعد میں دیکھنا عبادت ہے, عالم کو چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, والدین کے چہروں کو دیکھنا عبادت ہے, یہ بعد میں تو اور بھی چیزیں ہیں, لیکن اس وقت جو ہے. لیکن یاد رکھیں, اگر آپ کو اللہ پاک اپنے فضل احسان سے لے جائے عمرے پہ حج پہ, یہ یاد پہلے سوچ لے, اب میں یہ پھیروں میں یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ اب جو ہے میں اللہ پاک آپ ہی کے حکموں کے مطابق جو ہے زندگی میری گزرے گی. اور بزرگوں نے فرمایا کہ یہ سات چکر اس لیے ہیں, سات چکر کہ ایک تو انسان کے جسم میں سات اعضاء ہیں جس سے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یا اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے, سات ہی اعضاء ہیں, سات ہی جسم کے حصے ہیں جس سے زیادہ تر وہ اللہ کی نافرمانی یا اللہ کی فرمانبرداری. مثلا نمبر ایک زبان, نمبر دو آنکھیں, نمبر تین کان یعنی سننا, نمبر چار ہاتھ, نمبر پانچ پاؤں یعنی چل کے جانا گناہوں کی جگہوں کی طرف, نمبر چھ پیٹ, اور نمبر سات شرم و حیا کے متعلق, زنا ہے اس طرح کے گناہ ہیں جو اس میں. تو یہ سات اعضاء ہیں, تو گویا بندہ سات چکروں میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک اب کے بعد میرا ایک ایک عضو تیرے حکم کے ارد گرد گھومے گا. وہ ان بندوں کا کیا کہنا جو خانہ کعبہ کے مطاف میں بھی عورتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, کیا ملے گا ان کو جو مدینہ شریف جا کے بھی اپنی نظر کی حفاظت نہیں کر رہے, وہاں بھی غلطی سے بچ نہیں رہے, اور کعبے میں مسجدیں آتے جب وہاں دنیا جہاں کی عورتیں آتی ہیں, خوبصورت بھی عام بھی جس طرح بھی طرح طرح کی, تو شیطان وہاں زیادہ زور لگاتا ہے. یہ اللہ پاک نے امتحان رکھ دیا کہ ہر جگہ علیحدہ علیحدہ ہے, لیکن فرمایا طواف کٹھا کرو. عورتوں کو علیحدہ رکھنا شریعت کا مسئلہ ہے کہ بھئی عورتیں علیحدہ مرد علیحدہ, لیکن کعبے میں اللہ کے در میں کٹھے ہیں. کیوں کہ وہاں پابندی نہیں چاہیے, مسجد نبوی میں بھی علیحدہ علیحدہ اور خانہ کعبہ میں کٹھے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا بھائی, صبح کا وقت مقرر کیا جاتا عورتوں کے لیے, زور کے بعد مرد کر لیتے, اس طرح ہو نظام. لیکن نبی علیہ السلام نے جو سنت شریعت جاری کی اس میں ہے مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی اور کٹھا طواف کریں گے. یہ اس لیے کہ یہ امتحان لیا جائے اس بندے کا کہ یہاں آ کے بھی اس کی آنکھیں میرے گھر کے اور میرے حکم کے ارد گرد گھومتی ہیں یا عورتوں کے ارد گرد گھومتی ہیں. اب عورتیں ساتھ چل رہی ہیں, اس کا جسم ساتھ لگتا ہے یا نہیں, کسی کی طرف نظر جاتی ہے یا نہیں. اب یہاں آ کے بھی پتا چلے گا کہ بھئی بندہ کس کا بندہ ہے, یہ نفس کا بندہ ہے یا اللہ کا بندہ ہے. وہاں تو پھر امتحان کا جوبن ہے نا کہ بھئی عورتیں بھی ساتھ ہیں مرد بھی ساتھ ہیں, کہ بھئی اب مزہ آئے گا, اب اللہ کے لیے, اب اللہ کے حکموں پہ ڈٹو. وہ جو یہاں نہیں ڈٹ سکا, اللہ کے گھر حفاظت نہیں کر سکے گا, تو وہ بولٹن اور مانچسٹر کے ٹون سینٹروں میں پھر کے کرے گا حفاظت. جو خانہ کعبہ کے ارد گرد اور مکہ پاک شہر حرم مکہ مدینہ میں نہیں حفاظت کر سکا, وہ دوسرے شہروں جو پہلے ہی کفار فاسقین کے جو ہے شہر ہیں وہاں جا کے وہ کیا کرے گا. تو فرمایا سات چکروں کا یہ مطلب. دوسرا انہوں نے فرمایا کہ سات چکروں کا مفہوم ہے کہ انسان کی زندگی کے سات دور گزرتے ہیں, سات دور ہوتے. ایک وہ ہوتا ہے جب اس کو وہ بول بھی نہیں سکتا, پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتا ہے, پھر مختلف جوانی بچپن کے دوروں میں بڑھاپے تک یعنی گزرتا جاتا ہے. بھئی وہ گویا یہ کہہ رہا ہے میں جس دور میں ہوں اللہ میں میری زندگی آپ موت تک آپ ہی کے ذمہ, آپ ہی کے حکم کے ارد گرد گھومے گی. پھر فرمایا کہ انسان کے جسم میں سات لطائف ہیں, وہ بھی گویا بندہ کہہ رہا ہے بھی اللہ پاک آپ ہی کا ذکر کریں گے. لطیفہ قلب ہے, روح ہے, سر ہے, خفی ہے. بڑا یہ اونچی بات ہے اونچے لوگوں کی, ہمارے لیے یہی بڑی بات ہے کہ ہم آنکھوں کی زبان کی اور ان چیزوں کی جو ہے حفاظت. تو یہ بندہ وہاں وعدہ کر رہا ہے اللہ پاک سے کہ بھائی یہ میں وہ وعدے کی تجدید کر رہا ہوں, اور کون گواہ کون ہے, وہ حجر اسود گواہی دے گا قیامت والے دن کہ اس نے وعدہ کیا پھر آ کے یہاں. حجر اسود ایسے نہیں لگایا ہوا صرف طواف شروع کرنے کے لیے, وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ سے وعدہ کیا تھا روح نے, یہ پتھر اس کا گواہ تھا, اب یہ ہر بندے کو پہچانتا ہے, ہر روح کو پہچانتا ہے جو یہاں آئے گا یہ اس کی گواہی دے گا کہ یہ آیا تھا, اس نے یہاں بھی وعدہ کیا لیکن بعد میں گارا کے بدبختی وعدے سے پھر گیا, تو الٹی اور مار پڑے گی کہ بھئی دو دفعہ تجدید کر کے تم نے پھر جو ہے شیطان کے پیچھے اور عورتوں کے پیچھے اور سستی کے پیچھے, کئیوں کے لیے نیند ہی بڑی بنی, وہ نیند اسے نہیں آنکھ کھلتی ان کی, مطلب سو سو کے کئی کپڑوں سے ہی نہیں نکل سکتے کئی, اس لیے نہیں بھیجے گئے ہم. وہ آئے گا وقت جب ستر ستر لباس ایک ایک بندے پہ ہوں گے جنت میں, وہ کوئی بھاری بھی نہیں لگے گا, کوئی بھار بھی نہیں لگے گا, کوئی ویٹ بھی نہیں ہوگا. ایک ایک بیوی ایک ایک حور جنت میں ستر ستر حلے پہنے ہوئے, کوئی ستر ایک ہی ٹائم میں نظر آ رہے ہیں, کوئی بوجھ نہیں ہے, مختلف رنگ ہیں, کھانے پینے کے ہزاروں نظام ہیں. تو وہ جگہ ہی دوسری ہے, یہ جگہ وہ ہے ہی نہیں, یہ جگہ امتحان کا ہے. یہاں انبیاء آئے تھوڑا عرصہ رہے دیکھیں چلے گئے, سب سے زیادہ محبوب تو اللہ پاک کے نبی علیہ السلام نے, تو آپ دیکھیں آپ کتنی دیر رہے اس دنیا میں, ظاہری زندگی میں آپ وہ پردہ فرمائے آپ بھی وہ زندہ ہیں لیکن ظاہری جو آپ زندگی میں رہے کتنی دیر, اگر صحیح پوچھتے ہیں تو وہ 23 سال ہی ہیں. پہلے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اعلان نبوت نہیں فرمایا, جب سے اعلان نبوت فرمایا تو 23 سال کی زندگی ہے. آپ کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا 20 سال کے ارد گرد, سب سے پیاری بیٹی حضور علیہ السلام کی 20 سال کے ارد گرد جو ہے وہ بھی رخصت ہوگی. حضرت علی رضی 63 سال حضرت ابوبکر صدیق اتنے, حضرت عمر بھی اندازاً اتنے, تو آپ دیکھیں پہلے انبیاء یحییٰ علیہ السلام وہ بھی جوانی میں, عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح, زیادہ تر انبیاء کئی کو پھر بڑی بڑی عمریں بھی ملی, لیکن نبی علیہ السلام سب سے زیادہ محبوب اللہ کے, اور اللہ پاک نے ان کو اجازت بھی دی کہ آپ چاہیں تو دنیا میں جب تک مرضی رہیں, لیکن آپ نے آخرت کو اختیار کیا, اللہ کو اختیار کیا, اللہ کو چنا. صحابہ نے پوچھا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہی اختیار کر لیں یہاں رہنا, ہمارے پاس رہیں گے ہمیشہ. فرمایا کہ میں اگر کسی کو اللہ کے علاوہ پکا دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا, میں نے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں بنا دل دیا ہوا اپنا, میرا تعلق ہے امت سے بھی, مخلوق سے بھی, بیویوں سے بھی, لیکن وہ اور مقامات ہیں, اندر جو دل کی گہرائی ہے اس میں صرف اللہ ہے, میں اللہ کو اختیار کیا ہے. یہی آپ نے کہا بر رفیق الاعلی, تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کو اجازت دی, تو حضرت اسرائیل نے آپ علیہ السلام کی روح کا منتقل فرمایا. تو یہ کام, تو یہ وہ سبق دے کے ساری امت کو کہ دیکھو بھائی یہ اگر دنیا اچھی ہوتی, یہاں زیادہ رہنا اچھا ہوتا تو تمہارا نبی اس دنیا میں رہتا, تو تمہارے لیے یہ زیادہ لائق ہے, اس کو مرکز بناؤ, اس زندگی کو مرکز بناؤ جو حضور علیہ السلام کی. دوسری وعدہ یہ بندہ کر رہا ہے جب مدینہ شریف روضہ شریف پہ جاتا ہے تو گویا یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک جو ہو گیا ہو گیا, آج کے بعد میری توبہ, میں جو کافروں کے طریقوں, ہندوؤں کے طریقے, عورتوں کا ہے فیشن پہ چل رہی تھی, بے پردہ مرد کا ہم داڑھی منڈا رہے تھے, آج کے بعد ہم ادھر نہیں کام کیے کریں گے. یہ وہ کر رہے ہیں, اگر یہ نہیں کرنا تو نبی علیہ السلام کو تکلیف دینے والی بات ہے. وہاں ایک بزرگ کے میں نے اگلے دن بھی قصہ سنایا تھا, وہ فرماتے ہیں بعد میں وہ اللہ کے بڑے نیک بندے, میں نے ایک وقت تھا نہ ان کی داڑھی پینٹ شینٹ پہن کے, وہ زیادہ زیادہ قریب ہونے جا رہے تھے وہاں مدینہ روضے شریف کے, ہوتی ہے نا عادت لوگوں کی, محبت بھی ہے عادت بھی ہے, ویسے بھی جدھر لوگ زیادہ جا رہے لوگوں کی عادت ہے بھائی ادھر جو ہے وہ ضرور جانا ہے. تو وہ فرما رہے میں قریب قریب ہو رہا تھا روضے شریف کے, جالی شریف کے بڑا قریب, وہ کہتے ایک دم دو بندے آئے, مجھے نہیں پتا کہاں سے آئے, انہوں نے پگڑیاں پہنی ہوئی, تہمت پہنے ہوئے, ہزار بند باندھے ہوئے, بڑا اچھا حسین لباس ان کا اور بڑے پرجلال چہرے. انہوں نے فرمایا تمہاری وجہ سے نبی علیہ السلام کو تکلیف ہو رہی ہے, تم اٹھایا کہتے ہیں مجھے وہ پیچھے گرے پھینک دیا مسجد نبی. تو میں انہوں نے کہا کہ تم سنت کی خلاف ورزی کرتے ہو, تمہاری داڑھی نہیں, نبی علیہ السلام بعض لوگوں کا جو سلام دیتے ہیں ان کا جواب بھی نہیں دیتے ایسے لوگوں کا, اور ان کو تکلیف ہو رہی, چلے جاؤ. زندگی میں بھی حضور علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے ساتھ ملاقات نہیں کی تھی. کیسرے روم کے دو سفیر آئے تھے داڑھی منڈے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امبیسڈر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تمہیں کس نے حکم دیا ہے ایسا چکلے بنانے کا؟ انہوں نے کہا جی ہمارے رب نے. آپ علیہ السلام نے ہمارے رب, میرے رب نے تو کہا کہ داڑھی رکھو اور مونچھیں کم کرو. فرمایا میں ان سے بات بھی نہیں کر سکتا, میرے جرات ہی نہیں, فرمایا کہ حوصلہ ہی نہیں, میں یہ اپنی سنت کی خلاف ورزی دیکھوں. حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر کو فرمایا تم ہی ان کی بات سنو اور تم ہی ان سے بات کر کے رخصت کر دو, میں نہیں دیکھ سکتا ان کو, حالانکہ وہ کافر تھے. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ پیچھے وہ دونوں پھینک دیا. وہ کہتے مجھے نہیں پتا وہ کون تھے. کہتے اگلے مجھے اتنا خوف پیدا ہوا, اتنی شرم آئی کہ میں نے کیا کیا ہے, تو کیا میں کر رہا ہوں, کس زندگی میں چل رہا ہوں. تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ اگلے دن میں توبہ شوبہ کر کے میں پھر پیچھے ہی جا کے بیٹھ گیا. میں کہا اب تو میں قریب مت ہی گیا, لیکن میں نے توبہ کر لی کہ بھئی میں نے سنت پہ چلوں گا, نبی علیہ السلام کی جو ضروری جن پہ آپ نے بہت تاکید فرمائی ان پہ چلوں گا, توبہ کر لی. تو ایک دن میں یا ایک رات میں داڑھی کتنی بڑھنی تھی میری, ایک دن شیو نہ کی ہو کتنی بڑھے گی. کہتے میں پیچھے بیٹھا, لیکن دیکھیں اب اللہ کو پتا ہے بندے نے کیا کری اور نبی علیہ السلام کو خبر ہے بندے نے کیا کیا ہے. کہتے وہی دو بندے آئے, اتنا ہجوم ہے کہ جگہ نہیں ملی, انہوں نے دونوں اٹھایا اور لوگوں کے ہجوم میں سے لے کے سامنے بالکل سب سے آگے حضور علیہ السلام کو فرمایا اب وہ بلا رہے ہیں تمہیں, اب وہ بلا رہے ہیں تمہیں, اب وہ فرما رہے ہیں کہ اس کو قریب بٹھاؤ. وہ کہتے میں تو توبہ کی, بڑا خوش ہوا کہ بھائی اللہ پاک نے مجھے فضل کیا. پھر فرماتے ہیں کہ پھر شیطان نے میرے دل میں ایک اور وسوسہ ڈالا, چلو رکھنی ہے داڑھی چھوٹی چھوٹی رکھ لو, جیسے کیونکہ امام مکہ تھے امام مدینہ کی تو چھوٹی چھوٹی ہے, تم بھی اتنی رکھ لو, یہ بھی تو بڑے امام ہیں, یہ بھی تو بزرگ ہیں, تو انہوں نے جب چھوٹی چھوٹی رکھی ہوئی ہے تو تم بھی رکھ لو. وہ کہتے یہ ایک اور بات آئی. پھر وہ کہتے وہ بندے مجھے یا انہوں نے بتایا کہ بھائی نظر آئے, انہوں نے فرمایا دیکھو جان لو اے بندے جان لو, کوئی بندہ خانہ کعبہ کے چھت پر بھی کھڑا ہو کے ہو جائے پھر بھی پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی, اس کی نہیں ہوگی. تم تو کہتے ہیں امام مکہ جو مکہ یا امام مدینہ, کوئی خانہ کعبے پہ چھت پہ بھی کسی کا مقام کو دے دیا جائے پھر بھی وہ رسول نہیں, وہ نبی نہیں, رسول محمد الرسول اللہ ہے, پیروی انہیں کی ہونی ہے, جنہوں نے ان کے نزدیک آنا ہے ان کی پیروی کے اسی کو مقام ملنا ہے. یہ وسوسہ اپنے دل سے نکال دو, اگر رکھنی ہے تو پھر نبی علیہ السلام کے طریقے پہ رکھو. اگر مطلب تو وہ بعد میں بہت بڑے نیک بندے ولی صالحین میں سے ہوئے, کتنے اور بندوں کو ان کے ذریعے ہدایت ملی. تو ایسے ایسے واقعات ادھر ہوتے ہیں آج بھی اور پہلے بھی, کیونکہ حضور علیہ السلام السلام تو زندہ ہے, وہ تو ایسی آپ جیسے آپ زندگی میں آپ علیہ السلام نے سنا جس نے میری وفات کے بعد پردہ فرمائے کے بعد میری زیارت کی, اس نے گویا میری زندگی میں گویا میری زیارت کی. وہ ہمارا شعبہ ہے کہ بھائی ذہن نہیں ادھر جاتا, وہ اسی ان کی زندگی ہم سے بھی اعلیٰ. آپ زندہ ہیں, آپ کو ایک کمرے میں وہ مسجد ادھر کمرے میں بند کر دیں, یہ دروازہ بند کر دیں, یہاں سے میں آپ کو باتیں کروں یا سلام کہوں آپ کو آواز نہیں جائے گی. یہ دروازہ بند ہو جائے آپ کو وہ جوتیوں جگہ پہ بٹھا دیا جائے, یہاں دس بندے ہیں وہ آہستہ آہستہ کہیں السلام علیکم السلام علیکم, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا حالانکہ ہیں آپ زندہ. تو نبی علیہ السلام کی زندگی کا اندازہ لگائیں کہ وہ ہیں قبر انور کے اندر, قبر شریف کے اندر, روضہ شریف کے اندر, ہزاروں لاکھوں لوگ سلام پڑھ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں اور آپ سب کا سن رہے ہیں. تو یہ زندگی, ہماری زندگی تو موت کہنے کے قابل ہے ان کی زندگی کے سامنے, اب بھی زندگی تو ابھی بھی ان کی قائم و دائم اور اللہ سے اللہ ہے, کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اے نبی علیہ السلام والآخرۃ خیر اللہ کا من الاولی, کہ سب آپ کے لیے آنے والا وقت جو ہے اور آنے والی گھڑی پہلی سے بھی زیادہ بہتری ہوگی. تو ہر لمحہ ہر نعمت حضور علیہ السلام والسلام کی میں اضافہ ہو رہا ہے, کمی نہیں آ رہی. اسی سے مشائخ نے فرمایا, بزرگوں نے, علماء نے, بزرگوں نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام والسلام کی روح مبارک نکلی جسم مبارک سے, تو آپ جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو اور اعلیٰ جگہ پہ لے کے جاؤں گا, آپ کا آخرت اور اچھی ہوگی, آنے والا گھڑی اچھی ہوگی, تو انہوں نے فرمایا کہ واپس اسی جسم میں روح آ گئی, وہ کیوں کسی اور جگہ کیوں نہیں, جنتیں بھی ہیں عرش بھی ہے. پتا وہ فرماتے ہیں پتا یہ لگا کہ بھئی کوئی چیز بھی نبی علیہ السلام کے جسم سے افضل نہیں ہے, اس لیے روح جو ہے واپس اسی جسم میں آ گئی. اور جائے بھی اگر مالا اعلیٰ برزخ میں جاتی بھی ہے تو پھر بھی شیخ عبدالعزیز دبا غوث زمان جو اپنے وقت کے غوث گزرے ہیں انہوں نے فرمایا کسی اور وہ ایک برزخ میں خاص مقام ہے حضور علیہ السلام کی روح کا, اگر وہ آج جسم سے نکلتی ہے تو وہاں ٹھہرتی ہے کچھ تھوڑی دیر کے لیے, اس کے علاوہ کسی اور جگہ میں روح کے انوارات برداشت کرنے کی طاقت ہی نہیں. اگر عرش پہ چلی جائے رہنا شروع کر دے عرش پھٹ جائے, وہ نبی علیہ السلام کی روح مبارک سے یعنی فیوضات اور انوارات سے, وہ یہ جسم مبارک ہی ہے جسد مبارک ہی ہے جس نے برداشت کیا ہوا ہے, وہی حضور علیہ السلام کا گھر یعنی وہ اس لیے وہیں رہتی ہے وہ زیادہ, وہ وہاں سے پھر جہاں چاہے وہ تصرف کرے اللہ کے عزت سے, عرشوں پر کرے یہاں کرے یہاں. بہرحال یہ بندہ وعدہ کرنے ادھر جاتا ہے، یہ اس کو مذاق نہ بنائے عمرے اور حج کو، ایک وہاں کر دیا، دوسرا نبی علیہ السلام کے ساتھ جا کر تھا. آج کے بعد عورت کہتی ہے جی میں جی آپ کے حکم کے مطابق پردہ کروں گی، مرد کہتا ہے جی آج کے بعد آپ کی سنت پہ میں زندگی قربان کروں گا، سنت نہیں ضائع ہوئے گی، زندگی میری جا سکتی ہے. تو یعنی اس درجے سے وہ جائے، یہ مقصد ہے. اگر یہ حاصل نہیں کیا تو چپ کر کے یہیں اللہ اللہ کرے بیٹھ کے، پھر اتنا سفر کر کے جانے کا الٹا جو ہے اور گناہگار بندہ ہوگا جو ہے. یعنی اگر اسے حال ہی دے کے، مختلف پرپز ہوتے ہیں نا لوگوں کے لیے. تو نبی علیہ السلام نے حدیث میں بھی ارشاد فرمایا اور بھی مکاشفات میں بھی کئی بزرگوں سے ارشاد فرمایا کہ یہ نیت صحیح درست کر کے آؤ کہ کس لیے جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو. کئی لوگوں کا مقصد حالی ڈے ہوتا ہے، تو درست کر لو نیت. حالی ڈے تو ہو ہی جائے گا، اگر نیت اللہ ہوئی تو حالی ڈے اس میں آ ہی جائے گا. اس کے کئی لوگوں کا وقت گزارو، آپ جی کوئی کرنے کا ٹائم چیز نہیں، چلو پیسے ہیں چلو وہاں کے چکر لگا آئیں، یہ بھی ایک اچھی نیت نہیں. کئی کہتے ہیں بھائی چلو اب موسم ہے، جس طرح بہار کا موسم آتا ہے پھول آتے ہیں، تھوڑی عبادت کر آتے ہیں تازہ ہو جائیں گے، اور یعنی وقتی طور پہ عبادت کر آتے ہیں، یہ بھی نیت درست نہیں. یہ کوئی اسلام کوئی پارٹ ٹائم چیز ہے؟ نبی علیہ السلام کی سنت پارٹ ٹائم ہے، یہ تو فل ٹائم معاملہ ہے، بلکہ فل ٹائم سے بھی زیادہ بھی موت کے بعد بھی واسطہ پڑھنا ہے انہی یعنی اللہ کی ذات سے اور نبی علیہ السلام سے. آپ سن نہیں رہے تھے، اگلے دن بتایا کہ بھائی کئی لوگ جو صحیح ہماری طرح میری طرح زبانی عشق کا دعویٰ نہیں، بلکہ ان کا ایک ایک عمل عشق کی گواہی دیتا ہے اور وہ اونچے درجے پہ پہنچتے ہیں. تو مشائخ نے فرمایا کہ کئی لوگ علماء نے بزرگان دین نے کہ قبر میں جب جاتے ہیں، جب سوال ہوتا ہے کہ بھائی ان کے بارے اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو جو صحیح معنوں میں بندہ قربانی دے دی ہو اس نے نبی علیہ السلام کی زندگی پر، بشک بیوی ناراض ہو جائے، برادری ناراض ہو جائے، کاروبار چھوٹ جائے، بندے ناراض ہو جائے، جسم جو ہے وہ اس کو تکلیف ہو، اپنی خواہش کو وہ قربان کر رہا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اور آپ کی زندگی کو قائم رکھا ہوا ہے. فرمایا ایسے لوگ بھی ہیں جب وہ جاتے ہیں قبر میں اور فرشتے سوال کرتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں، اس ہستی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، تو حضور علیہ السلام تو فرماتے ہیں تو یہ جواب میں دوں گا، یہ نہیں دے گا، ساری زندگی تو اس نے میرے قدموں میں گزاری، ساری زندگی تو یہ میرے لیے ترستا تھا، اس نے کتنے تانے سنے میرے لیے، ہر ایک کو ناراض کیا میرے لیے اور میرے یاد میں دن رات گزارتا رہا، تو اب اس پہ یہ وقت آیا ہے تو اب اس کا جواب میں دوں گا. جب بھی سوال ہوگا بھائی یہ کون ہے، تو آپ علیہ السلام میں جواب دوں اس کا کہ اس سے نہ پوچھو مجھ سے پوچھو، میں کہتا ہوں یہ میرا ہے. تو اگر یہ مقام پھر بندہ حاصل کرنا، یہاں پھر قربانی دینی پڑے گی، مفت میں تو نہیں ملے گا، دل تو سب کا کرتا ہے لیکن اس کے لیے کچھ قیمت بھی دینا پڑتی ہے. تو یہ ان مقاصد کے لیے بندہ جاتا ہے، کاروبار کے لیے بھی مقصد ہو وہ بھی بندے کے ثواب ضائع کرنے والی بات ہے. تو دوسرا اگر عارضی طور پر گناہ معاف کرانے جا رہا ہے، بھائی بہت سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ تو بوجھ سارے سے اتار رہا ہوں اور آ کے پھر نئے سرے سے شروع کروں گا، یہ بھی نیت اچھی نہیں، یہ بد نیتی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو گناہ اس لیے کرے کہ توبہ کی یعنی امید پر، میں بعد میں توبہ کا، فرمایا وہ اللہ کی لعنت اس پہ، یعنی جو اس لیے گناہ کرے جی میں بعد میں توبہ کر لوں گا، پہلے ہی بری نیت ہے، اس وہ یعنی اللہ کی محروم ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے. پھر فرمایا دوسرا یہ کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ میں نے اتنے عمرے کیے یا اتنے حج کیے یا میں نے یہ عبادت کی، اس کے لیے بھی جو بندہ جائے وہ اس نیت درست نہیں. پھر وہ یہاں کسی غریب کو پیسے دے دے یا یہاں ہی اللہ اللہ کرے وہ اپنے فرائض پورے کرے، اس سے وہی اچھی بات ہے. بہرحال وہی جو بات آپ کو میں نے کہی، وہاں سے یعنی فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا دل ہے، یعنی آپ سے مراد جائیں، یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں یا کسی انسان کا بھی لے لیں، آپ کا تو روشن ہوگا، یہ تو کالا دل ہے، یعنی یہ دل ہے نظر آ رہا ہے آپ کو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ کسی عضو سے بھی، یعنی زبان ہے یہ تھنگ جس پر لکھا ہوا ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں، ہاتھ ہے، شرم و حیا کے اعضاء ہیں، پیٹ ہے حلال حرام کا مسئلہ، پاؤں ہیں جس جگہ پہ چل کے جاتا ہے بندہ، اور زبان، کسی عضو سے بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو دل میں سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. ان العبد اذا اخطأ خطیئة نقطت فی قلبه نقطة سوداء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے دل پہ ایک دبا لگ جاتا ہے، باطن میں گندہ ہو جاتا ہے، پھر فرمایا اگر وہ توبہ کرے تو اس کا جو ہے وہ گناہ صاف ہو جائے، دل دوبارہ روشن ہو جاتا ہے، اگر نہیں توبہ کرتا تو پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، یہاں تک سارا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے. جب دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، اس کے بعد اس کو نیکی بدی برائی بلائی کی تمیز ختم. آپ اس کو ہزار سمجھائیں وہ ایسے جیسے اس نے سمجھا نہیں. آ لوگ حیران ہوتے، یار میں اتنی دفعہ اس کو بتا چکا یہ کام صحیح نہیں، وہ پھر بھی اسی طرح کر رہے. وہ اس لیے کہ اس کو نظر ہی نہیں آ رہا. آپ تو کہتے ہیں آگے کنواں ہے، اس کو نظر ہی نہیں آ رہا، وہ پھر چھلانگ لگاتا ہے کنویں کے اندر ہی. آپ کہتے ہیں اچھے بندے، میں بتایا بھی ہے، لیکن وہ کہتا ہے مجھے تو وہ نظر ہی نہیں آ رہا، مجھے تو اچھے باغ نظر آ رہے ہیں. اس کو شیطان سبز باغ دکھاتا ہے نا، تو یہ بات ہوتی. تو ایک تو چلو محرومی ہے یہ جب زنگ لگ جاتا ہے، لیکن جس اگر یہ گناہ کرتا ہوا ان اعضاء سے، ان جسم کے حصوں سے بندہ ادھر ہی چلا جائے، تو پھر اس کا وہاں یہ حشر ہوتا ہے کہ دل کیونکہ باطن سیاہ ہے، زنگ لگا ہوا ہے، کوئی روشنی اس میں نہیں آ سکتی، کوئی چیز اس میں نہیں آ سکتی، دیوار بن گئی ہے. تو اب وہاں اللہ پاک کی رحمتیں تو اتر رہی ہیں تجلیات کعبے پر، روزہ شریف پہ جائے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی دریا بہہ رہا ہے فیض کا، وہاں سے تو فرشتے فیض اٹھا رہے ہیں. انسان کیا، جنات کیا، فرشتے فیض، جو عرشوں پر اور عرشوں کے قریب رہنے والے فرشتے، وہ فیض اٹھاتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فیوزات سے اور آپ کے روحانی قوتوں سے اور آپ کے وسیلے سے. ان کے معاملات آسان ہوتے ہیں، انسان تو انسان. اور تو جو بندہ ایسا حالت میں جاتا، ایسا دل لے کے جائے گا، وہاں سے تو بارش آ رہی ہے رحمت کی، وہاں سے تو فیوزات محمدیہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوزات کا دریا بہہ رہا ہے. لیکن کیوں نہیں، اس نے دیوار بنا دیا آگے، دل نے، کالا دل ہے، اس میں آ نہیں سکتا. تو جو فیض بھی آتا ہے، جو بارش بھی رحمت کی آتی ہے، وہ واپس چلا جاتی ہے. یہ دیکھیں وہ واپس جا رہی. لوگ کہتے ہیں کئی بندوں کو، بھائی یہ جب گیا تھا تو جب آ گیا اسی طرح کے کام کر رہے ہیں، بھائی وہ اسی وجہ سے اسی طرح کے کام کر رہا ہے، وہ گویا گیا ہی نہیں، اس کا دل تو اس طرح کا اس طرح ہی رہنا. اس نے وہاں جا کے توبہ طائب کی، بس روٹین میں وہاں توبہ طائب کیا، نمازیں بھی کئی لوگوں کی ضائع ہونے شروع ہو جاتی ہیں، بازار میں پھر رہے ہیں جی، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور شاپنگ ہو رہی ہے. بھائی یہاں یورپ سے کم شاپنگ ہے آپ نے کی ساری زندگی. میں ہر جہنم میں بھی جا کے وہیں بھی لوگوں کو کہہ رہے تھے نا، کسی کو بھائی کسی نے سنا رہا تھا بندہ، کہ بھائی کئی لوگوں میں اتنے لالچی ہیں، ان کو بھائی تمہاری نیکیاں بدیاں برابر ہو گئی ہیں، ان کو کہا جائے تمہیں جنت میں بھیجے جہنم میں، وہاں بھی یہی کہیں گے یہاں تھوڑا پرافٹ زیادہ ہو وہاں بھیج دو. اتنا لالچ اور اتنی یعنی ہمیں مال کی محبت گسی ہوئی ہے کہ وہاں بھی بھائی جہاں زیادہ منافع کا امید ہے، منافع کی امید ہے، وہیں بھیج دو. یعنی اتنی تو یہی لوگ جب ادھر جاتے ہیں، یہاں ٹریفک سینٹر ہے، دنیا کی بہترین چیزیں ملتی ہیں یہاں سے بھی، بھائی ضرورت کی شاپنگ کرنی چاہیے، کوئی منع نہیں ہے، اس نیت سے کرنا کہ نبی علیہ السلام کے شہر کے لوگوں کی مدد ہو، یہ ثواب بھی ہے. اس لیے وہاں بزرگ فرماتے ہیں بھائی قیمت بھی کم نہ کراؤ، اس نیت سے ہی صرف کرتے رہو کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، بھائی ویسے تو ان کو صدقہ خیرات نہیں دے سکتے، بھائی یہ کاروباری لوگ ہیں، تو اس نیت سے جتنی وہ کہیں آپ اس نیت سے بھی دے دیں، پتہ بھی وہ زیادہ ہے، اس نیت سے کہ نبی علیہ السلام کے شہر کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ نیکی کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو میرے شہر والوں کے ساتھ بدی کی نیت کرے، دھوکہ کرے، فرمایا وہ نمک کی طرح پگھل جائے گا اور اللہ کا غضب کا مستحق ہوتا ہے. اسے وہاں جا کے خیال رکھنا چاہیے، کسی کا حق، کسی کو تکلیف، یا یہ کہنا بھئی یہاں کے شہر کے لوگ اچھے نہیں ہیں، یہ عربی اس طرح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کو برا نہ کو، میں بھی عربی ہوں، تو خاص کر اہل مدینہ کو، وہاں سے تو ہیں، وہاں سے بزرگان دین نے وہاں کے کتوں کا بھی ادب کیا ہے، لوگ تو لوگ، وہاں کے کتوں کا بھی ادب کیا ہے. تو وہاں کے لوگوں کی برائی نہ کرے، اچھائی سے ان کو یاد کرے، جس طرح بھی ہیں آپ نے ان کو نہیں دیکھنا، نبی علیہ السلام کو دیکھنا ہے، بھائی ان کے شہر میں رہ رہے ہیں، ان کی بھائی ان کا اکرام ہے، عزت ہے. اس وجہ سے تو جو بندہ پھر اگر تزکیہ یا اپنے دل کو صاف کر کے نہ جائے، تو وہ پھر جو ہے یہ معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہاں محروم واپس آ جاتا ہے. اور جو بندہ صاف دل کے لے کے جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے اس کا دل روشن ہو، اس گناہوں سے بچ گیا ہو، ٹی وی سے اس نے جان چھڑا لی ہو، غلط چیزیں انٹرنیٹ پہ دیکھنے سے جان چھڑا لی ہو، اور نامحرم عورتوں کو یا عورتوں کا مردوں کو گالی گلوچ گندی زبان استعمال کرنے سے جان چھڑا لی ہو، اللہ کے لیے حلال کھانا ہو، پاک رہتا ہو، خیالات پاک ہوں، تو وہ پاک دل لے کے جاتا ہے اس بارگاہ میں. جب ایسے جاتا ہے تو پھر جو ہے جو بھی فیوزات آتے ہیں، رحمتیں آتی ہیں، وہ اس کے دل میں کوئی دیوار نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، وہ ساری لے کے آتا ہے. تو اس بندے کے دل میں یا ذہن میں یا جسم میں زندگی میں تبدیلی آتی ہے، وہ واپس آ کے پھر جو ہے اللہ رسول کی حکموں کے مطابق، نبی علیہ السلام کی طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے. تو اسی طرح ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جو بندہ وہاں جاتا ہے تو جس طرح ہر چیز کی کوالٹی ہوتی ہے، گاڑیوں کی کوالٹی ہے، کپڑوں کی کوالٹی ہے، اسی طرح عمرے اور حج کے بھی مختلف کوالٹیز ہیں. جس درجے کا عمرہ کریں گے، حج کریں گے، اس درجے کا قرب ملے گا. اگر پہلے درجے کا کریں گے، فرسٹ کوالٹی کا، تو پہلے درجے کا اللہ کا قرب ملے گا، نہیں تو دوسرے کریں گے تو دوسرے درجے کا. اب وہ کیا ہے؟ پہلے درجے کا یہ ہے، یہ مثلا دیکھیں کہ یہ بندے کا لیول ہے تقوی کا، اللہ کے قرب کا، پہلے بھائی اتنا اس کو حاصل نہیں ہوا. تو پہلے درجے کا جو حج اور عمرہ ہے اس میں یہ ہے، جو کم از کم لوویسٹ درجہ ہے، وہ بندہ جو آنکھ کی اور زبان کی حفاظت کرے جتنا وقت بھی وہاں ہے، یہاں سے شروع کر دے لیکن جب تک وہاں رہے زبان اور آنکھ کو غلط استعمال نہ کرے، کم از کم یہ اس ڈٹا رہے اس پہ، کوئی گالی دے، کوئی جگہ لے لے آپ کی، وہاں بڑے موقع آتے ہیں، کوئی تنگ ہے ایئرپورٹ پہ، لوگ لائن لگا کے بیٹھے ہیں، کوئی سامان اٹھا کے لے گیا ہے، وہاں آپ کے لیے یہ امتحان ہے کہ بھائی زبان اور آنکھوں کو غلط استعمال نہ کرے. وہ آنکھیں جو حرام میں اور عورتوں کو دیکھ دیکھ کے گندی ہو چکے ہیں، ان سے کیسے نبی علیہ السلام کا مشاہدہ ہوا بندے کو؟ دل تو ہر بندے کا چاہتا ہے جی میں بھی نبی علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے بھی خواب میں زیارت ہونی چاہتی ہے. وہ انہی لوگوں کو ہوتی ہے کہ جو بندے پھر جو ہیں قربانی دیتے ہیں، وہ اپنی آنکھیں حفاظت کر کے رکھتے ہیں، ان کو اللہ پاک اپنا دیدار بھی کرائے گا جنت میں. وہ جو یہاں ہی سارا مال کھو بیٹھے، وہاں پھر کیا ملے گا؟ وہاں تو پھر سزا کے بعد ہی ہے، وہ جہنم کی آگ سے پاک ہو کے تب بھی آنکھیں پھر اس قابل بنیں گی. اور وہاں کہتے ہیں کہ بھئی مشائخ نے، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ نے، کہ سیسا پگلا پگلا کے جیسا لوہا ہے وہ آنکھوں میں ڈالا جائے گا، تو سارے مزے پوری زندگی کے ایک دفعہ ہی بھول جائیں گے. یہ آنکھیں تو اتنی نازک چیز ہے، بال پڑ جائے تو بندے کو آرام نہیں آتا، تو خوف کرنا چاہیے بندے کو اللہ کا کہ اس جگہ پہ رہ کے. تو ایک پہلے درجے کا عمرہ اور حج جو بندہ کرنا چاہتا ہے، ایک کام تو یہ کرنا ہے بھائی آنکھوں کی اور زبان کی حفاظت کرے، دوسرا یہ کہ جب تک وہاں رہے اس سوچ میں رہے جو بھی عبادت کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور میرے ساتھ ہیں، یہ سوچ میں اس میں رہے. بازار میں آ رہا ہے جا رہا ہے، مسجد میں آ رہا ہے جا رہا ہے، جہاں بھی ہے اس سوچ میں گم رہے، کوشش کرے جب بھی بھول جائے واپس ادھر اپنا خیال لے. یہ نہ کہ میں واپس جا کے کیا کروں گا، کیا ہو رہا ہوگا، کتنے لوگ مجھے ہار پہنائیں گے. وہ ہاروں واروں سے کچھ نہیں ملتا، اللہ رسول نے اگر راضی ہو گئے تو وہ سب ہار اس کے اندر آ گئے. وہ تو پہلے اگر ہار انہوں نے پہنا دیا 50 پاؤنڈ کا، تو وہ یہی امید رکھے جب ہم جائیں گے ہمیں 100 پاؤنڈ کا پہنائے گا، اور اگر آپ نے نہ دیا تو پھر آپ کی وہ خدمت ہوگی، یعنی تانوں اور گالیوں سے کہ آپ یاد رکھیں گے. اسی لیے فسادات پیدا ہوتے جب ایسے رسم و رواج میں بندہ اپنا آتا ہے. تو پہلے درجے کا تو یہ حج اور عمرہ ہے. تو جو لوگ جن کو نہیں علم، وہ کم از کم اس کی ہم نے شیٹ بھی بنائی ہوئی ہے اس طرح کی ہمارے پاس ہے، تو وہ لے لے تاکہ اس کا صحیح سیکھ لے، تاکہ وہ جائے پیسے لگا رہا ہے اس کو فائدہ ہو. اچھا، جب بندہ آنکھ اور زبان دونوں کی حفاظت کرتا ہے، آنکھوں کی اور زبان کی، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ دو کم از کم چینل گندگی آنے سے بلاک ہو جاتے ہیں. تو چلو زیادہ نہیں، کم از کم کچھ نور اس کے دل میں وہاں رہتا ہے، کچھ نور وہ واپس بھی لے کے آتا ہے وہ لوٹانے کا. اور کئی تو جو ہے واپس آنے سے پہلے پہلے سارا فارغ ہوا جاتے ہیں، مطلب حج کر لیا، عمرہ کر لیا، وہاں ہی غیبت شروع کر دی، وہاں ہی گپے اور عورتوں کی باتیں اور یہ اور وہ اور شاپنگ اور یہ وہ، وہیں جو لیا تھا وہ. کسی بزرگ نے فرمایا کہ پنجابی شعر ہے، وہ تو میں اردو میں بتاتا ہوں. وہ کہتا ہے بادشاہ کہتا ہے کستوری لینے تمہیں بھیجا تھا، کستوری کہتے ہیں بہترین خوشبو کو. وہ کہتے ہیں کستوری لینے تمہیں بھیجا تھا، تم سونف کٹھی کر کے لے آئے. بھائی بھیجا تو تھا بھائی خوشبو لانا اور یہ جا کے دکان کے خوشبو اور بنگ لے آیا جا کے اس کو پھر تھپڑ اور جو ہے چھتر نہیں پڑنے تو اور کیا ہونا ہے پھر کہ بھائی کستوری لینے پیسے کستوری کے دیے وہ پیسے بھی تم ضائع کر رہے اور کستوری کی جگہ سونف اور بھنگ لے آئے تم وہ کستوری تو اللہ نے جو دنیا میں ہمیں بھیجا وہ اپنی رضا کی کستوری دینے کے لیے بھیجا اللہ نے ہمیں بھیجا کہ اب میری رضا کی کستوری خوشبو لے آؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ تمہاری ہے وہ پیسے کیا ہے پیسے یہ وقت ہے اور یہ جسم جو آپ کو ملا ہوا ہے یہ پیسے یہ دولت ہے بھائی اس کو دے کے میری رضا لے لو واپس آ جاؤ یا میری رضا کی خوشبو لاؤ گے تو تمہیں ہمیشہ کے لیے بادشاہی دے دوں گا اور ہم یہ سونف اور بنگ یعنی گناہ اکٹھے کر رہے ہیں دولت بھی خرچ کر دی وقت بھی خرچ کر دیا جسم بھی بوڑھا ہو گیا وہ موت آ گئی اور وہ کستوری نہ لے سکے بلکہ گناہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں اسی لیے جہنم میں جانا ہے لوگوں ویسے اللہ پاک نے ظلم تو نہیں کسی سے کرتے تو بھیجا تو اللہ پاک نے بھائی کستوری اور خوشبو لانے کے لیے بھائی یہ لانا یہ ہیرا لے کے آنا یہ خوشبو لے کے آنا یا ہم نے اسی مال دولت کو یعنی پیسے اپنے جسم کو وقت کو خرچ کر دیا گناہوں میں اور دوسروں کی خواہشات پوری کرنے میں آج یوں ہی وہاں جائیں گے وہاں پھر مار شروع ہو جائے گی اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے فرمایا آپ نے فرمایا میں کبیرہ گناہ جس نے کیا اس کی شفاعت بھی میں کروں گا لیکن جو میری سنت کی خلاف ورزی کرے اس کی شفاعت میں نہیں کروں گا یہ حدیث ہے مثلا میں فقط حرم علی شفاعتی جو میری سنت کا مذاق اڑائے مخالفت کرے یعنی ایک تو ہے عمل نہ کرنا ایک پھر مذاق اڑانا جی داڑھی والے ایسے ہوتے ہیں یہ پگڑیوں والے ایسے ہیں یہ اپنا یہ ایسے ہیں تو داڑھی والے میں صرف یہ بندہ نہیں آتا جو بیٹھا ہوا ہے داڑھی والے میں سارے ولی آ جاتے ہیں داڑھی والوں میں سارے نبی آ جاتے ہیں داڑھی والوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی آتی ہے سارے آتے ہیں یہ چیزیں آتی ہیں تو زبان سنبھال کے کہ نہ ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض دفعہ بندہ چھوٹی سی بات کرتا جس کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتا اور اس کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے اللہ کے علم میں اور بعض بندہ بات کہتا ہے اس کو بڑا نہیں کچھ نہیں سمجھتا اور فرمایا اللہ کے نزدیک اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے تو زبان کی حفاظت بہت اہم تو جو بندے چلو یہ دونوں چیزوں کی حفاظت کریں تو وہ بھی بہت غنیمت ہے یہاں رہ کے بھی یہ ضروری ہے یہ حج عمرے والوں کے لیے ضروری نہیں ہے صرف یہاں رہ کے بھی ضروری ہے کیونکہ موت تو یہاں بھی آ سکتی ہے خدا ہمارا ہم یہاں ہوں یا مدینہ شریف میں ہوں وہاں بھی ہمارا خدا اللہ ہے اور نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہاں رہ رہے ہوں یہاں بھی خدا ہمارا اللہ ہے اور نبی ہمارے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ بھائی جگہ بدلی تو خدا بدل گیا جیسے کرنسی بدلتی ہے جگہ بدلی تو مطلب یہ رسول یہ ایسے نہیں جیسے اللہ رب العالمین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اور یعنی رسول عالمین سارے جہانوں کے نبی تو یہ جو بندہ اس طرح کرے گا دونوں کی حفاظت رکھے گا کم از کم اس کو کچھ نہ کچھ زیادہ فائدہ ہوگا بنسبت دوسروں کے یہ اس کا تقویٰ بھی دیکھے پھر انکریز ہو رہا ہے یعنی پہلے یہ سرخ لائن تک تھا اب جو ہے وہ اوپر چلا گیا اسی طرح جو تھرڈ لیول یہ جو تیسرا درجہ ہے تیسرے درجے میں یہ آ جاتا ہے جو تیسرے درجے کا حج عمرہ کرنا چاہتا ہے وہ سات اعضاء کی حفاظت کرے وہ ساتوں جسم کے حصوں کی حفاظت کرے بھائی جسم کے حصے کیا ہیں آنکھیں ہیں کان جو بتا دی ہیں زبان ہے پیٹ ہے ہر چیز کا خیال رکھے ہاتھ ہیں پاؤں ہیں ان سب کی حفاظت کرتا ہے اس کا تیسرے درجے کا حج عمرہ ہے وہاں بڑے بڑے ولی جاتے ہیں کتنا فائدہ حاصل کر نبی علیہ السلام بھی جب عمرے پہ جاتے شریف لے جاتے حج پہ گئے تو آپ کو اللہ کا اور قرب ملا وہ تو وہ جگہ ہے جہاں انبیاء کو ولیوں کو اور قرب ملتا ہے اور ہم جا کے وہاں سے کچھ نہ حاصل کرے تو محرومی ہے وہ اسی لیے جیسے سیدنا عبد القادر الجیلانی البغدادی رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک بندہ آیا اس نے کہا کہ حضرت میں حج کر کے آیا ہوں وہ کچھ ہدیے لے کے آیا ہوں آپ کے لیے آپ نے فرمایا کہ توبہ کرو توبہ اس نے کہا یا سیدی کبھی ہے میں سردار زین عبد القادر جیلانی غوث العظم کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مزد میں تو حج کر کے آیا ہوں میدان عرفات میں سارے گناہ معاف ہو جاتے آپ مجھے مبارک دینے کی بجائے کہتے توبہ کرو آپ نے فرمایا اس زنا اور فسق و فجور اور زبان کے غلط استعمال سے توبہ کرو جو اس کے بعد تم نے کیا وہ تو دیکھ رہے تھے بعد کے گناہ بھی ان کو نظر آ رہے تھے اس کے کہ بھئی حج کے کر کے آتے آتے اس نے آنکھوں سے حفاظت کی یا زبان کی یا نماز میں سستی کی، تو آپ نے فرمایا جو اس کے بعد گناہ کیے اس سے توبہ کرو. اس کو تھوڑا بڑا لگا، کہ سچی بات ہوتی، کہتے بعض دفعہ کڑوی لگتی ہے لیکن ہوتی اچھی ہے، فائدہ ہوتا ہے، اس کو تھوڑا بڑا لوگ بھی ہے تو آپ فرمانے توبہ کرو. اس نے ایسے تھوڑا یعنی منہ پہ تیور چڑھا کے تو واپس چلا گیا، یعنی بات نہ سنی. اس نے کہا بھائی مجھے کہنے توبہ کرو، میں تو حج کر کے آیا ہوں، مجھے مبارکیں دیں. بھائی تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو. وہاں فرما رہے ہیں وہ ہدیے بھی اپنے آپ نے واپس لے گیا. ایسی عقیدت ہوتی ہے لوگ بزرگان دین ولی اللہ کو ہدیوں سے، لوگوں کے پیسوں سے، لوگوں کی واہ واہ سے یا ان کی بلے بلے سے کوئی ان کو اس کے ساتھ سروکار نہیں ہوتا، نہ وہ چاہتے ہیں. بہت نبی علیہ السلام کے قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہے میرے لیے دوسرے لوگ کھڑے ہوں، فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور اگر وہ ولی ہے، نیک لوگ ہیں، وہ تو نہیں چاہتے یہ لوگ یہ کریں ہمارے لیے، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اللہ رسول کے غلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے امتی بن جائے، ہماری بات پہ عمل کریں، اللہ رسول سے محبت رکھے، صلی اللہ علیہ وسلم سے نیک لوگوں سے محبت رکھے. سبحان اللہ کہیں یا نہ کہیں، یا تقریر میں میں کہوں میں نے اب بات کہہ دیا، کہو سبحان اللہ، ابھی اس کا کیا مقصد ہے؟ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ کی مجلس میں ایک بندے نعرہ مارا، اس نے کہا اللہ، بس یہ. آپ نے کہا خاموش ہو جاؤ، تم سے سوال ہوگا قیامت والے دن یہ کس لیے مار رہے ہو تم نا، یہ اللہ کس لیے کہا تم نے؟ آپ کی مجلس اس طرح کی نہیں تھی جیسے ہماری، بھائی نعرے اون کے اور یہ اور جو مقررین ہیں وہ ماشاءاللہ وہ شاباش لینے کے لیے اور کچھ نہیں. بھائی میں جب کہوں بڑا ہی میں نے جملہ پیک کر دیا، اللہ کے لیے آپ نے کہہ دیا، کسی کے دل میں آیا کہہ دے گا تو اپنی اللہ رسول کی بات پہ بچاؤ. نبی علیہ السلام بھی بعض فرمایا کرتے تھے، آپ کی مجلس میں تو نعرے نہیں مارتے تھے وہ، نہ ہی آپ نے کبھی فرمایا بھی مارو. سیدنا عبد القادر جیلانی غوث پاک کی مجلس میں بتایا، آپ نے ایک نے مارا، آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، یہ تمہیں سے سوال ہوگا قیامت والے دن یہ اللہ کس کے لیے کہا، لوگوں کو دکھانے کے لیے یا کس کے لیے؟ یا تمہاری حالت مغلوب ہوگی، اگر مغلوب ہو تو اللہ تمہیں معاف کرے گا، لیکن اگر ریا کے لیے کہا تو پکڑ آئے گی. اور ہماری جو میں کہتا ہوں میرے لیے سبحان اللہ کو، وہ تو میں اپنی واہ واہ کر رہا ہوں، اور آپ میں کہہ رہا ہوں میری واہ میں شاباش دو بھائی، واہ واہ، یہ کوئی پاپ سٹاروں کا یا اس طرح کا یعنی ہے تو نہیں ہے طریقہ. اور بولیے نیک لوگ صالحین وہ ایسے ہوتے ہیں، نہ ان کو ہدیوں سے غرض، نہ ان کو بھائی کوئی سلام کرے کرے، وہ تو اللہ کے بن چکے ہیں، وہ نہ آئے تب بھی خوش، کوئی آ جائے تب بھی وہ کہتے ہیں میں اپنے نفع کے لیے آ رہا ہوں. وہ تو خادم ہوتے ہیں مخلوق کے، لیکن مخلوق کے ساتھ امید، خوف، لالچ یہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے، وہ تو اللہ سے جوڑ چکے ہیں اپنا دل کا تعلق. تو یہ مت سمجھے کوئی ہدیے دے کے بندہ خوش کر لے گا ان کو، یا تحفے دے کے، یا خام ہا کے نعرے مار کے، یا عزتیں کر کے، یا ہاتھ چوم کے، یا پاؤں چوم کے، ان چیزوں سے وہ خوشی نہیں ہوتی. خوشی ان کو ہوتی ہے جب آپ زندگی بدلتے ہیں، جب اپنی زندگی نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق لے کے آتے ہیں، ان کی بات پہ عمل کرتے ہیں. آپ اپنی مجلس میں فرماتے ہیں، سیدنا عبد القادر جیلانی کئی دفعہ فرماتے ہیں سود خورو میری مجلس سے اٹھ کھڑے ہو، تمہیں کیا ملے گا میری مجلس سے، تم حرام کھا کے میرے سامنے آ جاتے. اور فرمایا اگر میں شریعت یا حکم نہ ہوتا کہ میں تاکہ میں تمہیں پردہ پوشی تمہاری نہ کروں، تو فرمایا میں تمہیں بتاتا بھی تم کیا کیا در کر کے آئے ہو، اور جو میرے سامنے تم یہ جو ڈرامہ رچا کے بیٹھے ہوئے نیک بن کے، بھائی مواد کی مجلس میں آگے تو بیٹھ کے جیسے ہی اللہ کے ولی ہیں، اور باہر جا کے گھر میں بیوی کو جا گالی دی، بیوی کو جا اپنا یہ یا اور کوئی کام چاہے ایسا کیا، ٹی وی لگا کے دیکھنا شروع کر دیا. اب یہ بندہ فرشتے دیکھتے ہوں گے، یہی بندہ تھا جو مسجد میں ہے، اب یہ لگا کے جو ہے انڈین فلم کے گانے سن رہے ہیں، اور وہاں یہ اللہ اللہ پر منڈیاں ہلا رہا تھا. بندہ چلو اللہ سے حیا کرے، فرشتوں سے حیا کرے، جو مخلوق آپ کے ساتھ اتنی بزرگ لگی ہوئی ہے بھائی ان کا ہی حیا کرے. بھائی وہ کیا کہتے ہوں گے، کیا کیا ڈرامہ ہے، کیا کیا یہ لوگ ہیں، تو وہ بزرگ مخلوق اللہ کی. باقی اسی طرح چوتھا درجہ ہے، پانچواں درجہ ہے، چھٹا درجہ ہے، آج وقت نہیں ورنہ وہ سارے درجے آپ کو بتاتے. تو یہ ہے اس بندے کا درجہ کہ جو بندہ تیسرے چوتھے درجے اور یعنی سات اعضاء کو محفوظ کر لے، سات جسم کے حصوں کو گناہ سے بچا کے اللہ رسول کی بارگاہ میں جائے، تو اس بندے کا پھر اندر پھر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، معرفت، محبت اس کو ملتی ہے. آپ علیہ السلام خود اس کو دیتے ہیں، خود عنایت فرماتے ہیں، ان کو کہنا نہیں پڑتا. یہ نہیں ہم کہیں گے تو ضروری ملے. سیدنا عبد القادر جیلانی کی بات بتا رہا تھا رحمت اللہ علیہ کی, جب اس شخص سے آپ نے کہا توبہ کرو, اس نے نہیں کی, گھر چلا گیا. چند دن بعد اس کی موت آئی تھی, مر گیا. اس کا جنازہ بھی آپ ہی کے پاس لے آئے. چند دن بعد اس کا جنازہ آ گیا, وہی بندہ تھا. جب آپ جنازہ پڑھانے کھڑے ہوئے تو آپ نے مخلوق کو فرمایا, آپ نے فرمایا اب اس کی روح میرے کپڑوں سے لپٹ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے مجھے بچاؤ. میں تمہیں تو نہیں نظر آ رہا, لیکن جو اللہ پاک جن اپنے انبیاء پر جن پر کھول دیتے ہیں پردے, اور بڑے بڑے اولیاء اللہ جب پردہ ہٹا دیتے ہیں ان کو دوسرے جہاں بھی نظر آنا شروع ہو. آپ نے فرمایا کہ اس کی روح میرے کپڑوں سے گویا لپٹ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. تو میں کہوں بیٹا میں اسی دن کے لیے تمہیں اس دن کہا تھا توبہ کرو, اسی دن کے لیے اسی وقت کے لیے کہا تھا توبہ کرو, جو اب جو تم جو کہہ رہے ہو. اب تو وقت گزر گیا, اب تو ہم اللہ سے دعا کریں گے, یعنی شفاعت کریں گے تمہاری, وہ تو اللہ کی مرضی. کئی دفعہ ولی معاف بھی کر دیتے ہیں, اللہ نہیں معاف کرتا اس بندے کو. مثلا کسی ولی کے ساتھ کسی نے گستاخی کی, بے ادبی کی, تو اس میں دو حق, ایک اللہ کا حق, ایک ولی کا حق. ولی کئی دفعہ کہتا ہے میں نے تمہیں معاف کیا, اللہ پاک فرمائے میں نہیں معاف کرنا میرے بندے کے ساتھ, اس نے کیوں ایسا کیا, آپ کوئی نہیں روک سکتا, اس کو پھر بھی سزا ملتی ہے. اس لیے ڈرنا چاہیے, مسلمانوں کا ادب احترام اپنا کرنا چاہیے. بس ابھی آگے جاتے ہیں. یہ تو گراف بنا ہوا ہے کہ بھائی جس درجے کا آپ کا حج ہوگا, عمرہ ہوگا, ایک دو تین چار پانچ, اسی درجے کا آپ کا اللہ کا قرب جو ملے گا, وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب ملے گا, یہ بڑھتا جائے گا. ولی جاتے ہیں بڑا بڑا قرب حاصل کر کے آتے ہیں. اور ہاں میں کہ لوگ کہتے ہیں بھائی اب یہ گیا تھا ایک دکان تھی شراب کی, جب واپس آیا اس نے دوسری بھی کھول لی. تو بھائی وہ اسی لیے کہ اس کا جانا آنا وہ ایسا ہی تھا کہ جیسے وہ ٹریفک سینٹر پھیرا تھا اسی طرح ادھر پھیرا ہے. اگر وہ صحیح نیت صحیح طریقے سیکھ کے جاتا تو کیسے ہو سکتا اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کوئی بندہ ہو کے اس کی زندگی تبدیل نہ ہوئے. اور اب وہ سوچیے اگر اس بارگاہ سے میری زندگی تبدیل نہیں ہوئی تو پھر کس بارگاہ میں میری زندگی تبدیل آئے گی, کس وقت میں میری واشنگٹن اور پیرس اور لندن میں جا کے چینج ہوگی. وہاں سے ہی بدلنا ہے جس نے بدلنا ہے. اچھا اب یہ کچھ شرطیں لکھی ہوئی ہیں کہ بھائی جو بندے عمرے پہ تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے کچھ شرطیں ہیں کہ بھائی پہلے تو میں نے بتا دیا آپ کو اخلاص, نیت درست کر لیں. وہ اپنی نیت درست ہوگی آپ کی تو الحمدللہ جو میں نے بات کی تو اس وہی. دوسرا یہ کہ پچھلے گناہوں سے اپنے سے توبہ کریں, پکی توبہ کریں. کم از کم جو بھی گناہ کر رہے ہیں, زنا پی رہا ہے کر رہا ہے, شراب پی رہا ہے وہ کر رہا ہے, فسق و فجور جو بھی ہے, انسان گناہگار ہے, ہوتے رہتے بندوں سے, لیکن اس سے چھوڑ دے اس کو اور یہاں سے ہی پاک ہو کے جائے. دوسرا یہ کہ اگر اس پر جو بندوں کے حقوق ہیں ان سے جو ہے وہ اپنا صفائی کرا کے جائے. بندوں کے حقوق کیا ہے, کسی کے ساتھ مالی لین دین ہے یا اس سے اجازت لے جائے یا اس کو واپس کر دے یا معاف کرا کے جائے. یہ نہ ہو کہ بندہ یا کوئی عورت یا کوئی مرد وہ آپ کی جان کو رو رہا ہو, میرا 5,000 پاؤنڈ لے گیا ہے, آپ وہاں جا کے طواف کر رہے ہوں وہاں کچھ نہیں ملے گا, کیونکہ اس کی بد دعائیں جو ہے وہ آپ کے لیے رکاوٹ بن جائیں گی. اس کی آہیں جب پڑیں گی تو وہ آپ کو محرومی ہوگی. وہاں کیونکہ جانا ضروری نہیں لیکن اس کو دینا تھا, تو اگر ہے جانا ہی ہے تو اجازت لے جائے, نہیں تو جو ہے اسے معاف کرانے, ویسے نہ جائیں پھر جو ہے اس کا دینا جو ہے ضروری ہے. اور کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے, خاص کر جن لوگوں کے آپ سے زیادہ قریب رہتی ہے, جیسے بزنس کالیگز ہیں یا بیوی اور خاوند ہیں دونوں, مثلا بہن بھائی ہیں, رشتہ دار برادری ہے, انہیں کے برتن جو اکٹھے ہوتے ہیں وہی بجتے ہیں آپس میں. جو دور دور ہے میل میل پہ انہوں نے کیا بجنا ہے, وہ تو آپ نے خود ہی رہے ہیں نا, جو کٹھے انہیں میں کوئی آواز آئے گی. تو جو لوگ کٹھے رہتے ہیں وہ ایک دوسرے پہ جائے, آپ ہی کا حق بنتا ہے کہ انہیں کہیں کہ بھی آپ کی کوئی غیبت کی ہو, میں نے چگلی کی ہو, جو بھی ہے آپ مجھ سے راضی ہو جائے, نہیں تو مجھے معاف کر دیں. کیونکہ بیوی ہے خاوند کو کہے, خاوند ہے بیوی کو کہے, بہن بھائی رشتہ داروں کو سب کے جائے. اس کے بغیر آپ جائیں گے دروازہ بند ہو جائے گا آپ پہ, وہاں سے ملے گی نہیں رحمت وہ جو ملنی چاہیے آپ کو. تو یعنی یہی یہ قرض وغیرہ کے متعلق آپ نے لکھا ہوا ہے. دوسری اپنی وصیت بھی کر دے, کوئی موت کا پتہ نہیں, اپنا قرض کا لین دین ہے ویسے بھی وصیت کر کے رکھنی چاہیے, تو خاص کر ایسے سفر پہ جائے تو گھر والوں کو رشتےداروں کو بتا جائیں بھائی فلاں پہ میرا اتنا قرض ہے یہاں سے ادا کرنا ہے، یا یہ میرا جنازہ فلاں نے پڑھانا ہے، یا مجھے دفن یہاں کرنا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو چاہیے کہ وہ رات کو سوئے بغیر، یعنی وصیت کیے بغیر، لکھے بغیر سوئے نہ. اور ایک واقعہ بھی چھوٹا سا آپ کو سنا دیتے ہیں. یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بھائی جس پیسوں سے جا رہے ہیں کم از کم وہ پیسے حلال کے ہوں، وہ حرام کے ہیں تو پھر وہ حج عمرہ نامقبول ہوتا ہے. یہیں سے اعلان شروع ہو جاتا ہے بھی تمہارا حج نامقبول، تمہارا عمرہ نامقبول، یہیں سے فرشتہ اعلان کر دیتا ہے. یہ حدیث میں آتا ہے، یہیں سے ابھی آپ نکلے بھی نہیں ہوتے تو وہ کہتا ہے بھائی. یہ وہ لمبی حدیث آپ کو پھر کبھی سنائیں گے. اور دوسرا یہ کہ نیک لوگوں کے ساتھ لکھا ہوا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ رہے وہاں، یعنی اپنے نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا تو وہ بھی نیکی کرتا رہے گا. اگر اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ہی اگر بندہ گناہگار ہے تو وہ انہی کے ساتھ گپے شپے لگائے گا تو وہ بس اسی طرح کی فرینڈ شپ اس کو ادھر مل گئی. جو چرسی ہے، ڈرگی ہے، وہ جس شہر میں بھی چلا جائے اس کو اپنا ساتھی بڑی جلدی مل جائے گا. وہ جو نیک ہے وہ بھی ڈھونڈ لے گا، چور ہے وہ چور کو ڈھونڈ لے گا. تو مطلب یہ کہ آپ کے اندر آپ کیا چاہتے ہیں، کس کے ساتھ صحبت چاہتے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، وہ ڈھونڈیں گے. وہاں بھی نیک لوگ مل جائیں گے، وہی جیب قطرے بھی پھر رہے ہوتے ہیں. خانہ کعبہ کے اندر یعنی مسجد حرام کے اندر کتنے لوگوں کی جیبیں کٹ جاتی ہیں، مدینہ شریف میں کتنے لوگ دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی لوگ ہیں. لیکن آپ اچھے لوگوں کو ڈھونڈیں. ہاں وہ واقعہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کسی مارکے پہ، یعنی جنگی مارکے پہ آپ تشریف لے گئے تھے، ساتھ ساتھ صحابہ بھی تھے. تو وہاں حفاظت کی ضرورت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ رات کو یعنی پیدل دیکھتے بھائی دشمن نہ آ جائے، یعنی حفاظت کے لیے مسلمانوں کے لیے. پھر رات کو بھی جاگتے، پھر فجر کی نماز کو واپس آتے مدینہ شریف میں، فجر کی نماز پڑھاتے. تو اس طرح تھوڑا دور تھے شہر سے تو واپس آتے، تو اسی طرح اس وادی میں اترے ہوئے تھے تو واپس پہ نماز پڑھانے کے لیے آتے. ایک مرتبہ ساری رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاگ رہے ہیں، پہرا دے رہے ہیں، گویا بھائی دشمن کا خطرہ ہے، کب حملہ کر دے وہ، مطلب اس طرح کا خطرہ ہو گیا. واپس ساری رات کے جگراتے یعنی سوئے نہیں، ابھی سواری پہ سوار ہوئے ہیں، واپس مسجد نبوی کی طرف تشریف لے جائے، ہم نماز پڑھانے کے لیے لے گئے تشریف. ایک بندہ یا صحابی، مہاجر صحابی تھے، انہوں نے آپ کے گھوڑے کی یا اونٹ کی لگام پکڑ لی. نے کہا جی مجھے کوئی ضرورت ہے، مجھے کوئی کام ہے آپ سے، میری بات سنے. سو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نماز پڑھانے جا رہا ہوں تو تمہارا کام سمجھو ہو گیا، تمہاری ضرورت میں نے پوری کر دی، فکر نہ کرو. اب وہ ہے وہ چھوڑ ہی رہا، مجھے میری اب بھی سنیں. اب ایک تو وہ رات کے دیکھے تھکے ہوئے ہیں، دوسرا ہوئے تو آپ کے ہاتھ میں ایک درہ تھا، وہ آپ نے ہلکا سا اس کو پیار سے مارا ایسے کہ بھائی پیچھے ہٹو، نماز پڑھ کے پھر تیری سنوں گا. آپ مسجد میں تشریف لے گئے، مسجد نبی میں بیٹھے، نماز پڑھائی، سلام پھیرا، صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا چہرہ دمک رہا، روشن منور، فرمایا کہ وہ کون ہے بندہ جس کو میں نے درہ مارا تھا نماز پہ آتے ہوئے، وہ آ جائے قریب. اب وہ کھڑے ہو گئے، اس نے کہا جی میں اللہ اور اس کے رسول کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی. وہ گھبرا گئے، ڈر گیا، ابھی پتہ نہیں اب میرے کیا ہونے لگا. آپ نے فرمایا قریب ہو جائے. وہ پچھلی صفوں میں تھے، وہ قریب ہوتے گئے، قریب ہوتے گئے، قریب ہوتے گئے. جو ہی پھر زیادہ قریب آ گئے، آپ نے فرمایا علیہ السلام فرمایا اور قریب ہو جاؤ. اس نے کہا جی میں اللہ رسول کی پناہ چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اور قریب ہو جاؤ. اب کیا بات تو سننی ہے، قریب ہو گیا. آپ نے وہ اپنا کوڑا، اپنا درہ اس کے ہاتھ میں دیا، فرمایا یہ میرا، مجھے مارو آپ، یہ جہاں تمہیں میں نے مارا نا وہیں مجھے مارو. اس نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اس کے نبی کے یہ گستاخی کروں یا نبی کے جسم کو تکلیف پہنچاؤں. میں آپ علیہ السلام فرمایا کہ میرا حکم ہے، میرا حکم ہے، یہ پکڑ کے مجھے مارو. وہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے کہ نہیں بھائی میں اپنی جان قربان کر سکتا ہوں لیکن یہ نہیں کر. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا حکم ہے، یہ تمہیں کرنا. جب وہ زیادہ پریشان ہو گیا، وہ پریشان ہو گئے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر تم نہیں مارنا چاہتے، بھائی تمہیں اس سے تکلیف ہو، مارنے سے تکلیف ہو رہی، یہ بھی تمہیں تکلیف دینے نہیں میں چاہتا. دیکھا تمہیں نہیں مارنا چاہتے تو پھر معاف کر دو، اپنے نبی کو معاف کر دو. اس نے کہا یا رسول سے میں معاف کیا، اللہ کے لیے میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا. تب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو اے میرے صحابہ، اور گویا اب ساری امت کو آنے والی غصہ آنے، جو کسی مومن پہ ظلم کرے گا اللہ اس کا ضرور اس کا بدلہ قیامت کے دن دلوائیں گے، سن لو. اور جس نے کسی کافر سے ذمی سے دھوکا کیا اس کی طرف سے کیس کرنے والا میں ہوں گا اللہ کی عدالت میں. یہ دیکھیں نبی علیہ السلام، میں کسی ذمی یعنی عیسائی یہودی سے یہ فراڈ کیا، فرمایا ان کی طرف سے کیس لڑنے والا یا کیس وکیل میں قیامت والے دن میں پیش کروں گا ان کے اپنے اس امتی مسلمان کے خلاف، اس لیے کبھی نہ کرنا. اور فرمایا مومنین کے ساتھ بھی نہ کرنا. اور فرمایا یہ سبق عملی طور پر دیا. اس میں ایک ہی تو یہ جو ہمارے لوگ پہلے ہی کچھ نہیں، اے جی میں معافی مانگوں مجھے تھوڑی شرم آتی ہے کیونکہ میری عزت بہت ہے معاشرے میں، اور یہ بندہ پہلے سوچے نبی علیہ السلام جن کے پاؤں مبارک کی دھول پر ساری عزتیں کائنات کی قربان، ان سے زیادہ کس کی عزت اور مرتبہ ہے؟ ان کو یہ کہتے ہو ان کے تو درجہ کم نہیں ہوا بھائی میرے یہ درہ مار لو یا مجھے معاف کر دو، تو ہمارا کیا ہوگا؟ جیسے میں کہتا ہوں کہ ہماری ہے ہی کیا، پہلے عزت ہے کون سی؟ پتہ نہیں اللہ رسول کے نزدیک کیا مقام ہے، تو پتہ نہیں ہے بھی ہے یا نہیں ہے، ہے ہی کیا جو کم ہونی ہے. تو اس لیے معافی مانگنے میں کوئی جھجک نہیں، یہ شیطانی جھجک ہے، یہ شیطانی رکاوٹ آتی ہے بندے میں کہ بھئی شیطان کہتا ہے نہیں بھئی تم اکڑے رہو، وہ جانے تم اپنے گھر ہو تم اکڑے رہو کچھ نہیں ہوتا. نہیں، جب اللہ کے لیے بندہ جھکے گا اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کا درجہ بلند، میں اس کی عزت اونچی کروں گا، میں اس کا سر اونچا کروں گا. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکے اللہ فرماتے ہیں میں اس کو بلند کرتا ہوں، اللہ بلند کرے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں ہمارے لیے یہ نمونہ چھوڑ دیں. درہ مارا پیار میں وہ تو صابر سمجھا میری کتنی خوش قسمتی ہے نبی علیہ السلام کا جو ہے ہاتھ مبارک یا درہ مبارک میرے جسم کو لگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جو ہے ہمارے میں یہ واپس مارو. یہ ہے ہمارے نبی، یہ ہے ہمارے آقا، اور یہ ہے اللہ پاک کے محبوب. اسی لیے وہ اللہ پاک کے محبوب ہیں کہ آپ کے یہ اخلاق ہے، یہ آپ کا طریقہ ہے. تو یہ خیر اس لیے سنایا آپ کو کہ بھائی آپ کی جھجک دور ہو، کہ بندہ نفس شیطان کی بات نہ سنے جی میں نہ مانگوں، تو لوگوں سے معافی مانگے جنرلی بھی اور بھی جو ہے یعنی اپنا معاملہ. اب یہیں ختم کرتے ہیں، کبھی بعد میں وقت ملا پھر حج کا بھی موقع آ رہا ہے پھر آپ کو اور بھی انشاءاللہ، ابھی یہ بہت لمبا ہے ہمارے پاس وقت یہاں کم ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے بتائیں گے تصویروں کے ساتھ دکھائیں گے بتائیں گے کہ وہاں کیا کرنا ہے. تو اسی بات پہ ختم کرتے ہیں، اور اسی بات پہ میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں رواجی طور پر بنی زبانی طور پر بنی دل سے کہ میرا تو خیر آپ کے ساتھ اتنا معاملہ نہیں، کمی آنا جانا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی بات ایسی ہو گئی ہو تو آپ سے معافی بھی طلب کرتا ہوں معذرت بھی کرتا ہوں، اور خاص کر جو ہے لیدگی میں بھی آپ مجھ سے کوئی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، کوئی پیسوں کا معاملہ ہو کوئی بات ہو. ہاں دین کی باتیں جو سچی ہے وہ کہنے سے میں معافی نہیں مانگ سکتا، وہ تو آپ کو کڑوی لگے کیونکہ وہ دوائی ہے، آنکھیں بند ہوں گی تو آپ کو پتا چلے گا اسی بات نے نفع پہنچایا ہے، اسی بات نے نفع پہنچایا، وہ تو سچی بات کہنا پڑتی ہے. لیکن دوسرے معاملے میں اپنا جو ہے وہ میں ہر طرح آپ سے معافی مانگتا ہوں. دوسرا بندہ دین کی بات کہنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے اس میں بھی کمی کوتا ہے، اس سے بھی معافی مانگتا ہوں، لیکن جو سچی بات ہے اس کی طرف دعوت دینا میرا اور آپ کا یہی فرض ہے، ہم یہی کرتے کرتے دنیا سے جو ہے جائیں. تو آپ بھی اس صحابی کی طرح اللہ کے لیے مجھے معاف کر، نہیں تو اپنا معاملہ صاف کرا لیں، لے لیں جو بھی چیز ہے وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو درست کرنے کی. تو اب انشاءاللہ مغرب سے پہلے تو تھوڑا ہی وقت ہے، کتنے بجے ہے جی مغرب کی نماز؟ آج 9:30 بجے ہے. اچھا ہاں چلے ٹھیک ہے، پھر 10 منٹ جو ہے ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دعا کر کے مغرب کی نماز جو ہے ادا کرتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.